जहाज में जाने वाले खड़े हो जाओ, जितने साथी इसमें जो जमातों में जा रहा है। आगे आ गया जो पीछे वो आगे आ गया, आगे तशरीफ है। थोड़े थोड़े आप लोग पीछे हट जाओ, ऐसे ही बैठे 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 ही थोड़े पीछे हट जाओ, बैठे बैठे पीछे हो जाओ, आप लोग आ जाओ आगे। आ जाओ इन दो के लिए जगह हो जाएगी, आप लोग भी आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, इनको आगे थोड़ी कुशादगी कर दो इनके लिए। आ जाओ इधर जगह है, आ जाओ तीनों, आ जाओ चारों, आ जाओ एक यहां आ जाओ, एक इधर आ जाओ, दो इधर आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बादु फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह जल जलालुहु व अमन वालुहु ने हम सबको जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन तरीका दीन दिया है और दीन को जिंदगियों में बाकी रखने के लिए और कयामत तक आने वाली उम्मत तक दीन को पहुंचाने के लिए दीन की मेहनत दी। ये उम्मत चूंकि आखिरी उम्मत है, नबुवत का दरवाजा हुजूर अलैहिस्सलाम पर बंद हो चुका, इसलिए अब उम्मत की इस्लाह और उम्मत की फलाह बहबूद के लिए कोई नबी आने वाले नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खातिमुन नबीयीन बनाया है, तमाम नबियों का खातिम। सिलसिले नबुवत को अल्लाह ताला ने मुनक़ते कर दिया और नबुवत वाले काम की जो जिम्मेदारी है दावत इल्लाह और अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दे दी और वही सिलसिला तकरीबन 1450 साल से चल रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद से आज तक वही सिलसिला चल रहा है कि उम्मत के अफराद अहले इल्म इस जिम्मेदारी को उठाते हुए उम्मत को खैर पर हिदायत पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जमाने में ऐसे अफराद रहे जिन्होंने अपने अपने इलाकों में, अपने खित्तों में, मुल्की सतह पर, सूबाई सतह पर, आलमी सतह पर उम्मत में दीन जिंदा हो और कयामत तक ये दीन पहुंचे उसके लिए एक कोशिश की। उसी का नतीजा है कि आज दीन अपनी हकीकत के साथ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है वो मौजूद है, चाहे जिंदगियों में नहीं है, لیکن وہ پورا محفوظ ہے، موجود ہے. جو بھی عمل کرنا چاہے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ وہ لے سکتا ہے، پورا دین محفوظ ہے. اور جتنی یہ محنت ہوتی رہے گی اتنا دین زندگیوں میں محفوظ رہے گا. جس درجے کی محنت ہوئی اس درجے میں دین محفوظ ہے. اب اس کو حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں لانا ہے تو وہ اس کے لیے بھی محنت درکار ہے. اس لیے کہ دین صرف معلومات کا نام نہیں ہے، دین عملی ہے، پریکٹیکل ہے. اور کوئی بھی کام پریکٹیکل ہے تو جب تک اس کام کی اچھی طرح مشق نہیں ہو جاتی وہاں تک وہ کام مشکل لگتا ہے. سائیکل چلانا ایک پریکٹیکل کام ہے لیکن سائیکل چلانے کی مشق نہیں ہے. 50 سال کا آدمی سائیکل چلانے کی مشق نہیں کی، اس کے لیے مشکل عملی چیز ہے. وہ گاڑی چلانا بہت آسان کام ہے لیکن اس کے لیے جس کی مشق کی ہوئی تو وہ 500 کلومیٹر ڈرائیو کر لے گا، رات کے اندھیرے میں بھی چلائے گا، دن کے اجالے میں بھی چلائے گا، ٹریفک میں سے بھی نکالے گا، میدان میں بھی چلائے گا، ہائی وے پر چلائے گا، 120 کی اسپیڈ سے، 140 کی اسپیڈ سے چلائے گا. لیکن جس نے چلانا سیکھا نہیں ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. وہ تو اندر بیٹھ کر اسٹارٹ کرے گا، ہاتھ کانپیں گے، اس میدان میں نہیں چلا پائے گا، کلچ کی جگہ بریک دبا دے گا اور گیئر پکڑنے جائے گا اسٹیئرنگ چھوڑ دے گا. اس کے لیے مشکل ہے، اس نے سیکھا نہیں. ہوائی جہاز چلانا پائلٹ کے لیے بہت آسان، 8 گھنٹے کی فلائنگ، 10 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی آسمان میں پورا جہاز کتنا وزندار لے کے اڑ رہا ہے وہ. لیکن جس نے مشق نہیں کی اس کے لیے بہت مشکل، اس کے لیے تو تصور کرنا مشکل ہے، اس کا وہ سوچ نہیں سکتا. اس کو دین عملی ہے، اس کے لیے بھی مشق درکار ہے. جب تک آدمی دین پر چلنے کی مشق نہیں کرے گا وہاں تک دین مشکل معلوم ہوگا. کیسے ہوگا؟ جیسے آج تاجر کہتے ہیں بھائی 5 وقت کیسے پڑھ سکتے ہیں، ہم فجر عشاء پڑھ لیتے ہیں. تاجر کہہ رہے ہیں بھائی جھوٹ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اوپر سے نیچے تک جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. وہی تاجر کہہ رہا ہے کہ بھائی سودی کام ہر جگہ ہے، ہم کیسے بچیں، ہم نہیں دیتے لیکن ہم کو لینا پڑتا ہے، بڑا ٹرن اوور کرنا ہے تو لینا پڑتا ہے، چاہے اپنے پیسے ہیں لیکن پھر بھی لینا پڑتا ہے. کہ مشق نہیں کی ہے بغیر سود کے کام کرنے کی، کاروبار کے ساتھ نماز پڑھنے کی مشق نہیں ہوئی، جھوٹ کے بغیر کام کرنے کی مشق ہی نہیں ہے تو مشکل ہے. نماز میں دھیان جمانے کی مشق نہیں کی اس لیے نہیں جم رہا، ورنہ جنہوں نے مشق کی ہے وہ تو ایک ایک گھنٹے کی رکعت پڑھتے ہیں، ایک گھنٹہ لگا دیتے ایک رکعت پڑھنے، سوا پارا، ڈیڑھ پارا، دو پارا، ایک رکعت میں پڑھ لیتے، انہوں نے مشق کی ہے. اور صحابہ کے تو قصے ہیں، فضائل نماز میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں کہ عشاء کے بعد رکعت باندھی فجر کی اذان ہو گئی، کیسی مشق کی تھی انہوں نے. کھیل والوں نے پریکٹس کر رکھی ہوتی ہے تو رات پر نائٹ میں میچ کھیلتے ہیں، 11 بجے شروع ہوئی، 4 بجے ختم ہوئی، 5 بجے ختم ہوئی، تو انہوں نے مشق کر رکھی ہے جاگنے کی. ایسے دین پر چلنا ایک عملی چیز ہے. سننے سنانے سے دین کی باتیں معلومات میں آتی ہیں، معمولات میں نہیں آتی. سننا سنانا ہو جاتا ہے لیکن ایک عملی چیز ہے، جب تک عملی مشق اس کی نہیں ہوگی وہاں تک دین پر چلنا مشکل معلوم ہوگا. جھوٹ بولنا، سود سے بچنا، آنکھوں کی حفاظت، اچھا خاصا 5 وقت کا نمازی آدمی کہتا ہے کیا کرے آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، مشق نہیں کیا اس کی، مشق نہیں کی ہے. جب آدمی مشق کرتا ہے تو سارے کام آسان. مشق کرنے والا رسی پر چلتا ہے، دوری ہوتے ہیں دوری پر وہ آتے ہیں لڑکے آتے ہیں نوجوان، رسی باندھتے پھر اس پر چلتے ہیں، اور رسی بھی باندھتے ہیں دو بانس کے ڈنڈوں پر اور پھر اس پر چلتے ہیں. اور مجھے آپ کو کوئی کہے بھائی 14 کی دیوار ہے، ایسی ہوتی ہے 14 کی دیوار، 14 انچ چوڑی اور 10 فٹ اونچی ہے، بس اس پر چلو تو ہم نہیں چل پائیں گے. اچھا 10-15 قدم چلیں گے چکرا جائیں گے، کیونکہ مشق نہیں ہم کو. اس کو مشق ہے تو رسی پہ چل لیتا ہے. ایسے جب آدمی مشق کر لیتا ہے تو نظر جھکانا آسان ہے، چاہے کسی ماحول میں ہو، لیکن مشق نہیں ہوئی ابھی تک تو اس لیے مشکل ہے. دل کی توجہ اللہ کے غیر میں جمی ہوئی ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، اس لیے نماز میں دھیان نہیں جمتا ہے. اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے. جب مشق کر لے گا آدمی تو نماز تو نماز، دکان پر بھی اللہ سے غافل نہیں ہو. جب مشق ہو جائے گی تو دکان پر بیٹھا ہے لیکن اللہ سے غافل نہیں رہے گا، دھیان اللہ میں ہوگا، دل و دماغ کی کیفیت اللہ کی ذات میں ہوگی. اس لیے ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ دین پر چلنے کی مشق کریں عملی طور پر. یہ جو نقل و حرکت ہے دعوت کی، 4 مہینے کاروبار سے، بیوی سے، بچوں سے، خاندان سے، کنبے قبیلے سے، اپنے گھر سے، اپنی بستی سے آدمی کو جدا کیا جاتا ہے، اور دور دراز علاقوں میں، صوبے سے باہر، آسام، کیرلا، اڑیسہ، یو پی، بہار، بنگال، 2000, 2500, 3000 کلومیٹر دور، ایک مشق کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. خالی سفر مقصود نہیں ہے، سفر وسیلہ اور ذریعہ ہے. ایک مشق کر لیں صبح شام 4 مہینے تک، اللہ کی بڑائی بول کر، اللہ کی عظمتوں کو بول کر، اس کی کبریائی کو بول کر، اس کے حکم کی تابے داری اور اس کی فرما برداری میں کامیابی کو بول کر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں میں کامیابی کو 4 مہینے آدمی بولے، 4 مہینے مسجد کے ماحول میں 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صبح شام 3 تسبیح، قرآن کی تلاوت، مسنون دعائیں، انفرادی دعوت، اجتماعی دعوت، مسجد کے اندر بھی دعوت، مسجد کے باہر بھی دعوت. تو ایک مشق ہوتی ہے اس کی، دل و دماغ کی بھی اور جسم کی بھی، ایک اچھی مشق ہو جاتی ہے. تو پھر دھیرے 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 دھیان جمنا شروع ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ایمانی قوت بڑھتی ہے، نظر جھکانے کی مشق ہوتی ہے، کان بچانے کی مشق ہوتی ہے، دل و دماغ کو غلط خیالات سے پاک کرنے کی ایک مشق ہوتی ہے، زبان سے غلط، ناجائز اور بکواس کے بجائے حق اور جائز اور اللہ کی بات کرنے کی مشق ہوتی ہے. اس لیے ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے، ہر ایک سے، یہ چند جو ابھی جا رہے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں؟ 10 قلعے اور 4 مہینے. یہ جو 10 جماعتیں ابھی جا رہی ہیں، یہ تو 150 آدمی ہوں گے 10 جماعتوں میں، پورے ضلع سے، ہزاروں کی آبادی کا ضلع ہے، اس میں سے 10 جماعتیں جا رہی ہیں، 150 آدمی ہوں گے، 15 ایک جماعت میں اگر 15 آدمی ہیں تو 150 آدمی. باقی جتنے یہاں پر ہیں وہ بھی ایک ایک آدمی اس بات کا محتاج ہے کہ اپنے دین پر چلنے کی مشق کریں، نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، دھیان جمانے کی، غلط سے بچنے کی، حلال کھانے کی، ایک مسلمان کا اکرام کرنے کی، عملی طور پر مشق کرے آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر. تو جب ایک مدت تک آدمی اس طرح کی پریکٹس کرتا رہے گا، مشق کرتا رہے گا، تو دھیرے 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 اس کے اندر استعداد پیدا ہوتی جائے گی. ایک دم سے آدمی ڈرائیور نہیں بن جاتا، ایک اچھی مشق کے بعد پکا ڈرائیور بنتا ہے. फिर मश करने के बाद ड्राइवर बन गया। अब लंबी लंबी ट्रिप जब उसकी लगती रहती है तब उसमें पुख्तगी पैदा होती और फिर जिंदगी भर चलाता रहता है तो पक्का ड्राइवर बाकी रहता है, और अगर उसे चलाना छोड़ दिया तो 2-4-5 साल में फिर कमजोर हो जाता है। ड्राइवर तो बाकी रहता है लेकिन उतनी पुख्तगी नहीं होती उसमें, रात में नहीं चला पाता, लंबी ड्राइव नहीं कर पाता कि भाई 2-3 साल से पकड़ी नहीं गाड़ी। बस यही मिसाल है कि जितना आदमी दीन पर चलने की मशक करता हुआ अपने दीन पर चलता रहेगा तो दीन पर चलने की ऐसी मशक हो जाएगी कि अब आदमी को दीन पर चलना मुश्किल नहीं लगेगा। चलते हुए भी दीन पर है, बैठे हुए भी दीन पर है, सोता हुआ भी दीन पर होगा, तिजारत में भी अपने दीन पर होगा, बाजार में भी दीन पर होगा, अपनों में भी दीन पर, परायों में भी दीन पर, हर जगह वो अपने दीन पर साबित कदम रहेगा, अपने दीन पर जमा रहेगा, किसी सूरत में दीन नहीं छोड़ेगा। अच्छी मश्क हो गई है, अब किसी सूरत में दीन नहीं छोड़ेगा, अपनी सारी जरूरतें दीन पर चलते चलते पूरी करेगा। ड्राइवर जब अच्छा पक्का ड्राइवर हो जाता है तो गाड़ी चलाते चलाते पानी पी लेता है, और बाजे तो गाड़ी चलाते चलाते खाना भी खा लेते, और बाजों को तो ऐसी अच्छी मश्क हो जाती है कि गाड़ी चलाते चलाते सो भी लेते हैं, गाड़ी चलाते चलाते नींद भी पूरी कर, ड्राइवर लोग जानते हैं चलाते चलाते सो ले, अच्छी मश्क हो गई है। फिर कभी झोंका लग जाता है गर्मियों के मौसम में सुबह 4 बजे, तो जब नदी में से उठते हैं फिर गाड़ी में होते हैं और उठते हैं नदी में से, लेकिन मश्क हो जाती है चलाने की, एक हाथ से चलाते हैं, स्टीयरिंग छोड़ के चलाते हैं, बातें करते हुए चलाते हैं, गली में चलाते हैं, बाजार में, मार्केट में, अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। ऐसे दीन पर चलने की मश्क करने की जरूरत, ये जो मेहनत है, ये जो नकल हरकत है, 4 महीना चिल्ला, 3 दिन मकामी काम, इन सारी चीजों से जो बुनियादी चीज चाही जा रही है कि हर मुसलमान दीन की दावत में, दीन की मेहनत में लगकर अपने दीन पर चलने की अच्छी से अच्छी मश्क कर ले, और मश्क करने के बाद अपने दीन पर चलता रहे, छोड़े नहीं, और दूसरों को भी इसी की तरगीब दें कि दूसरे भी दीन पर चलने की मश्क करके दीन पर चले, उसकी दावत दे दूसरों। इसके लिए अभी ये जो भाई जा रहे हैं, अल्लाह इनके निकलने को आसान फरमावे, कबूल फरमावे, ये बड़ी मुबारक, बड़ा मुबारक इनका सफर है। ये सफर जो है कुछ उसूल, कुछ आदाब, कुछ आमाल के साथ, सबसे पहली चीज तो नीयत है, हर काम में नीयत हमारी सबसे बड़ी बुनियाद है, इन्नमल अमाल बिन्नियत, कि अमल का दारोमदार नीयतों पर, अच्छी से अच्छी नीयत करो, और वसी नीयत हो हमारी कि मैं अपनी जात से भी दीन पर चलना सीख लूं और कयामत तक आने वाली उम्मत दीन पर चलने वाली बन जावे, उसकी मेहनत के लिए जा रहा, बल्कि हर मुसलमान इस नीयत से जिंदगी गुजार रहा, हर मुसलमान जितनी मेहनत अपने बस के आदमी कर रहा है इसी नीयत से कर कि मुझे भी दीन पर चलना आ जावे और कयामत तक आने वाली उम्मत दीन पर चलने वाली बन जाए। और फिर ये सफर चूंकि एक इज्तिमाई शक्ल का होता है, 12-15 की जमात होती है, पूरी जमात पर एक आदमी को अमीर बना देंगे, दुआ के बाद जमातें बैठेगी, आपस में एक दूसरों का तारुफ कर लें, पहचान कर लें, नाम पूछ लें, कहाँ जाना है बता दें, कितना सफर है, कहां से है, कौन सी ट्रेन से है, और अपने सफर का सामान ले लें, अपने कपड़े हैं, अपना बिस्तर है, जरूरत की जो चीजें हैं, खाने पकाने के लिए बर्तन हैं, फजाइल की किताबें हैं, फजाइल अमाल, फजाइल सदकात, अपनी जरूरत का खर्चा है, कोई बीमार आदमी है तो अपनी दवाई गोली होती है बीमार ले वो अपने साथ ताकि सफर में परेशानी ना हो, अपनी हर जरूरत को साथ ले ले, लेकिन जरूरतों को इतना ना बढ़ा दे कि उसको उचक उचक के आदमी थक जाए। बाज़ मर्तबा नौजवान नए नए आते हैं तो 10 जोड़ी कपड़े और पता नहीं क्या क्या भर के लाते हैं, नाश्ते का 2-4-5 किलो नाश्ता अंदर भर लिया बैग में, नमकीन लिया है, चने लिए हैं, ये लिया वो लिया,
अब वो बैग हो जाता है 20 किलो का, उनको पता नहीं होता, बढ़ते रहते। फिर जब बैग उठा के स्टेशन से मस्जिद जाते हैं तो वहां जाते जाते ही अमीर साहब बहुत भारी है बैग, तो फिर एहसास होता है कि भाई तो बहुत ज्यादा सामान है। तो 4 जोड़े कपड़े काफी है मुसाफिर को, अपना बिस्तर है, गर्मी का मौसम है गर्मी जैसा, सर्दी का मौसम है तो सर्दी जैसा ले ताकि कहीं हम परेशान ना हो, और जो देगा छोटी मोटी जरूरियात है ले ले अपने साथ। बर्तन इज्तिमाई तौर पर एक सेट होता है पूरा, फजाइल की किताबें हैं, मिसवाक तस्मी है, डायरी और कलम है। डायरी कलम वो हमारी बड़ी जरूरत है, हम दीन सीखने की नीयत से जा रहे हैं तो 2 चीजों में काम लगे, एक तो हम कोई चीज सीखना चाह रहे हैं तो लिख कर आदमी आसानी से सीखता है, लिख लिया अपनी डायरी में फिर उसको 1 मरतबा 2 मरतबा 4 मरतबा पढ़ लेता है तो याद हो जाता है। दूसरा, चूंकि हम दूसरों को भी तैयार करेंगे इसके लिए तो तश्कील करनी पड़ती, तश्कील में नाम लिखने पड़ते हैं, पते लिखने पड़ते हैं, तो इसके लिए कलम और कापी ले ले अपने साथ, छोटी पॉकेट डायरी है कलम है, ये जरूरियात है सफर। आपस में बैठकर सफर के 2 खिदमत के साथ ही तय कर, अब जहां जाना है अपना सफर बस से ट्रेन से या जो सवारी, कोशिश ये करें कि पूरी जमात एक साथ सफर करें, इसमें हिफाजत है, ईमान अमाल की भी हिफाजत है, जान माल की भी हिफाजत, 10-12 आदमी एक साथ हैं एक साथ सफर करें। एक ही ट्रेन में चाहे 10 सीटों पर 12 को बैठना पड़े बैठ जाना, कोशिश इसकी करें कि एक डब्बे में एक जगह रहे, अगर अलग अलग टिकट है तो सेट कर लें, वहां से कुछ मुसाफिर को समझा बुझा कर वहां भेज दिया, कोई हमारे साथ ही आए तो एक साथ रहें, तो उसमें हिफाजत है। सबसे पहले तो ईमान और अमल की हिफाजत हो जाती है, नमाजों के औकात में नमाज हो जाती है, नमाज कजा नहीं होती, अकेला आदमी रात में सो गया फजर कजा हो, जमात के साथ है कोई एक आध उठ गया तो सबको जगा देगा, नमाज कजा नहीं होती, और लायानी नहीं होगी, अकेला होगा कोई पड़ोसी ऐसा आ गया जो लायानी वाला है, मोबाइल में खेलने वाला है तो आदमी उसके साथ मशगूल हो जाएगा, और साथ में है जमात के साथ तो वक्त पर तालीम होगी, सीखना सिखाना होगा, जिक्र तिलावत का पाबंदी होगी, नमाजों के वक्त में नमाज हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें हत्तल मकदूर के जमात एक साथ ठहरे, सफर अमाल के साथ हो, दावत तालीम जिक्र इबादत और खिदमत। ये तो सिर्फ जमात का सफर नहीं हमारा, जो आदमी जहां भी सफर करे, सफर एक अमल है, चाहे तिजारत का सफर हो या रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, मुसलमान हम हैं तो हमारा सफर 4 कामों में से किसी एक काम में लगा हुआ हो, या तो हम किसी को दावत दे रहे होंगे, या कुछ सीख रहे होंगे, कुछ सिखा रहे होंगे, कोई पैसेंजर मिल गया हमारे पास बैठा मुसलमान भाई है, थोड़ी बहुत उससे बात हुई, उसको कलमा याद नहीं उसको कलमा याद करा, या वो आदमी सीखा हुआ अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है हम उससे कोई बात सीख रहे, सीखना सिखाना, या अगर उसका मौका नहीं तो जिक्र इबादत, आदमी जिक्र करे कुरान पढ़े सफर में, बजाय के लाया नहीं करे इधर उधर देखता रहे लोगों से गपशप करता रहे, उससे बेहतर है कि आदमी कुरान पढ़े जिक्र करें तस्बीह पढ़े तीसरा कलमा पढ़े दुरूद शरीफ पढ़े इस्तिगफार करें, चाहे कोई भी सफर हो जमात का सफर हो या अपना सफर हो, सफर हमारा अमाल के साथ तो वो सफर लोगों की हिदायत का जरिया बने, अगर सफर अमाल के साथ है तो लोगों की हिदायत का जरिया बने, और गफलत के साथ है तो हमारी गुमराही का जरिया बनेगा, लोगों को तो हिदायत नंबर 2 पर उसका मसला तो रह जाएगा, हमारी खुद की गुमराही का जरिया बन जाए कि सफर में ऐसा कोई साथी मिल गया जो गलत रविश वाला था उससे दोस्ती लग गई, गफलत वाला आदमी था गफलत में उसके साथ मुबतला हो गया, ना आंखों की हिफाजत रही ना कानों की हिफाजत हुई, इसलिए सफर जो है अमाल के साथ करें और सुकून के साथ सलीके के साथ, हमारे सफर से किसी को तकलीफ ना हो। हाँ, इस्लाम में हर चीज का अदब, हर चीज का अदब बताया, हम लोग जो रोजाना लोकल सफर करते हैं बाइक पर तो बाइक इस तरह नहीं चलाएंगे किसी को तकलीफ हो हमारी बाइक से, किसी को परेशानी हो किसी का नुकसान हो, بلکہ ادب کے ساتھ چلائیں گے، راستے میں ایک طرف چلائیں گے، اوورٹیک کے جو آداب اصول ہیں اس کے آداب کے ساتھ اوورٹیک کریں گے. یہ نہیں کہ ہم کو تیز چلانا آتا ہے تو سب کے اوورٹیک کرتے جائیں گے. تو اس کے آداب ہیں، اصول ہیں سواری میں سفر کرنے کے، سواری چلانے کے، سواری کو پارکنگ کرنے کے آداب ہیں کہ ہم اس کو کہاں پارکنگ کریں گے، مسجد کے دروازے پر، کسی دکاندار کی دکان کے سامنے فور ویلر رکھ کے چلے گئے، کیا آداب نہیں اس؟ اپنے محلے میں اپنے گھر کے آگے گاڑی پارکنگ کر دی، آدھا راستہ روک دیا اور گاڑی پڑی ہے مستقل روزانہ، آدھا راستہ رکا ہوا ہے، آداب ہے اس کے سفر کے، سواری کے. یہ اس محنت میں اس کی عملی مشق ہے کہ ہم کہاں کھڑے رہیں گے. پوری جماعت ہے اسٹیشن پر پہنچ گئے تو بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک طرف کوئی جگہ بنائیں گے، دروازے میں کھڑے نہیں رہیں گے. پلیٹ فارم پر بھی ہوں گے تو ذرا ایک طرف ہوں گے، ٹرین کے دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہو جائیں گے، اور لوگوں کو اترنا یا چڑھنا ہے تو ایک طرف کھڑے رہیں گے، تھوڑے ہٹ کر اپنا سامان بیچ میں لگا دیں گے، اور سارے ساتھی اس کے ارد گرد بیٹھنے کا موقع ہو تو بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کا موقع نہیں تو کھڑے رہیں گے اپنے سامان کی حفاظت کے ساتھ، اور کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو. یہ اس کی مشق ہے. جب سواری آ جائے گی تو اس وقت پھر ہر ساتھی اپنا سامان اٹھا لے گا، خدمت کے سامان کے لیے جس کو ذمہ داری دی اٹھا لیں، اور سکون کے ساتھ سواری میں چڑھیں، جلدی نہ مچا. عموماً دیکھتے ہیں کہ سواری میں چڑھتے ہو اترتے لوگ جلدی کرتے ہیں، ایک دوسروں کو دھکے دیتے ہیں، جلدی نہ کرے، سکون کے ساتھ چڑھے. ایک آدمی چڑھا کر اس کے پیچھے دوسرا چڑھے، تیسرا، چوتھا، اپنا سامان خود اٹھا لیں. کوئی بیمار، کوئی کمزور ہے تو ان کا سامان ہم اٹھا دیں، اور اندر سامان سلیقے سے رکھیں. ہمارا جتنا حق بنتا ہے اسی اعتبار سے وہاں بھی جگہ رو. ہماری 6 سیٹیں ہیں، آمنے سامنے 3 تھی، تو وہ 2 سیٹوں کے نیچے بھی سامان رکھ دیا اور ادھر بھی اپنا سامان رکھ دیا، وہ ہمارا حق نہیں ہے. اگر جگہ خالی ہے اور وہاں کا پیسنجر اجازت دے رہا ہے تو رکھ دیں، ہمارا حق وہاں نہیں ہے. جتنا حق جہاں ہے وہی ہمارا ہے، ہمارا دین ہے سب جگہ، حقوق کی رعایت. ٹرین میں سکون اطمینان کے ساتھ اعمال کے ساتھ سفر ہو، رات میں جلدی آرام کر لیں. ہماری وجہ سے مسافروں کو پریشانی نہ، یہی اصول ہے زندگی بھر کے. صرف یہ تبلیغ کے سفر کے نہیں اصول ہیں، زندگی بھر کے یہ آداب ہیں، یہ اصول ہیں، اور عمل کے ساتھ چلیں گے. جب منزل آ جاوے تو پھر دوبارہ ساتھیوں کو یاد دہانی کروا دے، سامان تیار کر لیں، کوئی چیز رہ نہ جاوے، چھوٹ نہ جاوے. سفر میں اپنے سامان کی، اپنے ایمان کی، اپنے مال کی حفاظت کریں، اکیلے تنہا نہ اترے. رات کے وقت میں استنجے میں جانا ہے، دیکھا ساتھی کو ساتھ لے کر جا، سارے اس کے آداب. منزل آ جاوے تو ہر آدمی اپنا سامان اٹھاوے، گاڑی ٹھہر جاوے، اس کے بعد اترے، ایک جگہ سامان لگا کر پھر کھڑے ہو جا، سامان چیک آ گیا بھائی، سارا ساتھیوں کو گن لے، سارے ساتھی آ چکے، آ گئے، اب مسنون دعائیں پڑھ لے. بستی دیکھ کر دور سے پڑھ لی، اترنے کی دعا پڑھی، بستی میں داخل ہونے کی دعا، نیتوں کی تجدید کریں کہ جیسے اللہ نے ہمیں نکالا ہے ایسے اس بستی سے زیادہ لوگ اللہ کے راستے میں کیسے نکلے، اس کی تجدید کریں، نیت بناویں، دعا کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لیں، اور اللہ سے اپنی، اللہ کی مدد مانگیں کہ اللہ تو ہماری مدد کر دے، ہم تیرے راستے میں نکلے، تیری مدد ساتھ ہو جائے گی تو ہمارا کام ہو جائے گا، اس بستی میں کام کرنا آسان کر. اور پھر سامان اٹھا کر پیدل چلیں، سامان اٹھا کر کیسے چلیں گے؟ پیدل. ایک دو دن ذرا لوڈ پڑے گا کیونکہ عادت نہیں ہے، کیپیسٹی ہے لیکن عادت نہیں. دروازہ بہت دنوں سے بند ہوتا ہے تو وہ کھولتے ہیں تو ذرا چو چو کرتا ہے، ارے کرتا نا، بہت دنوں سے اس کو کھلنا ہی بند ہی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، لیکن بہت دنوں سے بند تھا تو کیا ہوتا ہے بولو نا بھائی، ذرا آواز کرتا ہے تو اس کو ذرا دھیرے دھیرے محبت سے ہلاتے ہیں، کچھ تیل ویل ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک دو دن ذرا بولتا ہے پھر. تو ایسے اس جسم کو عادت نہیں ہے سامان اٹھانے کی، پیدل چلنے کی، تو نفس آواز کرتا ہے، بہت بوجھ پڑتا ہے، لیکن کوشش کرے حتی المقدور پیدل چلے. پیدل چلنا ایک عمل ہے، ایک عمل ہے، غریب ہے فقیر ہے اس لیے پیدل چلتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جب پیسے بہت ہیں اس لیے ہم پیدل نہیں چلیں گے، اللہ کی نسبت پر چلنا ہے. نماز کی طرف بھی جو قدم چلتے ہیں ہر ہر قدم پر نیکی ہے. حج میں حضور علیہ السلام نے فرمایا پیدل حج افضل ہے، چلنے کی فضیلت. تو اللہ کی نسبت پر بھی جتنا ہم پیدل چلیں گے اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادوں کے ساتھ، اچھے عزائم اور حوصلوں کے ساتھ، تو اللہ کی طرف سے ہمارے اس چلنے پر آسمان سے ہدایت اترے گی اور اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر مہر سے بدلے گا. یہ قدم ہمارے زمین پر نہیں باطل پر پڑیں گے، باطل کٹے گا اس سے، حق کو لے کر پھر رہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی جس چیز کو دنیا میں زندہ کرنا چاہتے ہو اس کو لے کر پھرو، اس کو لے کے پھرنا ہے. ہم دین زندہ کرنا چاہتے تو دین لے کر پھریں گے، ایمان، نماز، علم، ذکر، اکرام، اخلاص، اخلاق، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، دین کے نسبت پر جان و مال لگانے کے جذبات لے کر پھریں گے دنیا میں، تو جتنا پھریں گے اس کے بقدر وہ دنیا میں زندہ ہوگا. اس لیے ہماری خصوصی گزارش ہے ان جانے والوں سے بھی اور آپ حضرات سے بھی کہ جب جب بھی جماعت میں جاویں، 3 دن جاویں، چلے میں جاویں، 4 مہینے میں جاویں، پیدل چلیں. آج کل تو لوگ ویسے بھی چلتے ہیں، بہت واکنگ کرتے ہیں صبح صبح شہروں میں، دیہاتوں میں، سب جگہ ہائی وے پر، بڑے بڑے لوگ، لاکھ لاکھ روپے کے تنخواہ دار اور بڑے بڑے فیکٹری اور انڈسٹریل کے مالک 5-5, 10-10 کلومیٹر چلتے روزانہ ہیلتھ بنانے کے لیے. اس کے لیے چل رہا ہے ہیلتھ کے لیے. یہاں اللہ کے لیے چلیں گے تو ہیلتھ بھی بنے گی، طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ہمارا یہ چلنا اللہ کی نسبت پر ہوگا. نسبت کی وجہ سے وہ چلنا ہمارا بہت قیمتی ہوگا کیونکہ نسبت اللہ کے ساتھ. پیدل چلیں، مسجد پہنچے، اپنا سامان ایک طرف لگا دیا، وضو کر کے 2 رکعت مسجد کی، 2 رکعت وضو کی پڑھ لیں، اور پھر سارے ساتھی مل جل کر مشورہ کریں. مشورہ ایک اجتماعی عمل ہے، جیسے سفر اجتماعی عمل ہے، مشورہ عمل کہ جیسے اللہ نے ہم کو نکالا اس بستی سے زیادہ لوگ نقد کیسے نکلے اس کا مشورہ کریں. اس مسجد میں مسجدوار جماعت بنے اور ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال کس طرح قابو میں آئے اس کا مشورہ کریں، اس کا پھر نظام بنا ہے. 2-2, 3-3 کی جوڑیاں بنا کر بستی کے مکان تقسیم کر کے ان جوڑیوں کو محنت میں لگا، ایک ایک گھر جا کر ایک ایک مسلمان سے ملاقات کریں. اللہ کی نسبت اور کوئی غرض نہیں، اللہ کی نسبت پر ملنا ہے. ایک ایک مسلمان بھائی کے پاس جانا اور ان سے بات کرنی، دین کی باتیں کرنی. مشورے کے بعد فوراً خصوصی ملاقات کی جماعت بنا رہے، خصوصی گشت. ہمارا 5 گشتوں میں ایک گشت ہے، محلے کے خواص ہیں، علماء ہیں، بااثر لوگ ہیں، پرانے ساتھی ہیں، ان لوگوں سے ملاقات کا نظام بنائیں گے خصوصی گشت کے ذریعے سے. اور خدمت والے خدمت میں پہلے لگ جائیں گے پھر خصوصی ملاقات میں جائیں. 1-2 وقت کا کچا کھانا رکھ لیں ساتھ میں تاکہ فوراً جا کر ہمارا چولہا شروع ہو جائے، اشراف نہ رہے کسی سے، دل میں ایسا نہ آئے کہ بستی والا کوئی آ کر دعوت دے، ورنہ جماعت پہنچی ہے ساتھ میں کچھ ہے نہیں تو کوئی مسجد میں پیشاب کرنے آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دعوت دینے آ رہا ہے. ارے ادن مسجد صاحب پوچھنا تھا بھائی کہاں کی جماعت ہے، تو اندر اشراف ہے کہ ساتھ ساتھ میں کھانے کا بھی پوچھ لے تو کتنا اچھا ہے. اشراف سے بھی منع کیا، ایک تو زبان کا سوال ہے، ہم کسی سے مانگ کے کوئی ہم کو کھلاؤ یہ تو منع ہی ہے، لیکن دل میں بھی ایسا خیال نہ آوے کہ ہماری کوئی دعوت کر. اس اشراف سے بچنے کے لیے 1-2 وقت کا کچا کھانا اپنے ساتھ رکھے تاکہ فوراً جا کر مشورے کے بعد خدمت والے اپنا چولہا شروع کر، چاول پانی میں ڈال دیے انہوں نے، ایک طرف دال پکانا شروع کیا، دوسری طرف خصوصی ملاقات کی جماعت چلے. اب وہاں سامنے والا آدمی دعوت بھی دے گا تو آدمی پوری قوت سے معذرت کرے گا کہ نہیں حاجی صاحب ہمارا تو کھانا پک رہا ہے، ہم آئے اسی وقت تو چاول تو انہوں نے ڈال دیے تھے، ایسا کرو نا آج تو آپ ہمارے ساتھ کھانا کھانا، آپ ہمارے ساتھ کھانا، اشراف نہیں رہے گا. یہ ہمارا دین کہ کسی سے اشراف نہیں ہو، کہیں بھی جائیں گے مستغنی رہیں گے لوگوں سے، لوگوں کے مال پر، لوگوں کے کھانے پر، کسی کی سواری پر ہماری نظر نہیں ہوتی، چاہے ہمیں ضرورت ہے، بھوکے ہیں، مسافر ہیں، ضرورت ہے کھانے کی، لیکن پھر بھی کسی کے کھانے پر نظر نہیں ہوتی۔ پھر اگر کوئی دعوت دے کر لے کر آتا ہے تو اس کو اس کے آداب کے ساتھ، اصول کے ساتھ قبول کریں گے، اس کے شرائط کے ساتھ۔ اس کو تو پہلے نصرت پر آما تھا کہ بھائی آپ دعوت ہماری کرو گے تو اس پر خرچہ کرو گے، اس میں آپ کے دو چار گھنٹے جائیں گے، چیزیں خریدنے جاؤ گے، پکاؤ گے، آپ ایسا کرو نا، اتنا وقت ہم کو دے دو اور کھانا اپنے ساتھ میں کھا لیں گے، ہمارے دو ساتھی خدمت میں لگے ہی ہوئے ہیں۔ کیونکہ نہیں نہیں ایسا مت کرو، آپ قبول کر لو۔ تو پھر اب اس کو کسی نہ کسی صورت میں تھوڑا بہت اپنے ساتھ آمادہ کر کے اس کی دعوت کو قبول کر لیں، اشراف کے ساتھ، استغنا کے ساتھ دعوت کیسے قبول کریں گے؟ یہ بھی نہیں کہ نہیں ہم تو کسی کا نہیں کھاتے، ہم اپنا ہی کھائیں گے، یہ بھی نہیں ہے۔ حق ہے مسلمان کا کہ مسلمان اگر کھانے کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کریں، لیکن اشراف کے ساتھ نہیں، استغنا کے ساتھ قبول کریں گے، انکار بھی نہیں کریں گے، انکار بھی نہیں کریں گے، کیونکہ حق ہے مسلمان کا، مسلمان پر حق ہے کہ سلام کرے تو اس کا جواب دیں، بیمار ہو عیادت کریں، مر جائے اس کے جنازے میں شریک ہو، کھانے کی دعوت دے تو قبول کریں، وہ آیا ہے تو اس کی دعوت کو اصول اور آداب کے ساتھ قبول کریں، اشراف کے ساتھ نہیں، استغنا کے ساتھ کریں، اور اس کو ترغیب بھی دیں گے، آمادہ بھی کریں گے کام کے، تو خصوصی گشت کا وہاں کام شروع ہو جائے گا۔ باقی ساتھی ہیں تو عمل شروع کر دیں، تعلیم کریں، تعلیم ہمارے اعمال میں سے بہت بڑا عمل ہے، تعلیم اور سب کے لیے ہے، تعلیم صرف جماعت میں جانے والوں کے لیے نہیں، جماعت میں جانے والے تو روزانہ چار گھنٹے کریں گے، صبح ڈھائی گھنٹے، ڈیڑھ دو ڈھائی گھنٹے، شام کو ڈیڑھ گھنٹہ، تقریباً چار گھنٹے ہو جاتے ہیں، اور یہ چار گھنٹے کتاب نہیں پڑھنی ہوتی، مطلب کہ چار گھنٹے میں تو تین کام کرنے کے ہیں، چار گھنٹے میں کتنے کام بولو نا بھائی، تین کام، ایک تو قرآن کا سیکھنا سکھانا ہے، نئے ساتھی زیادہ ہیں، قرآن نہیں آتا ان کو، قرآن صحیح نہیں ہے، تو سیکھنے سکھانے میں زیادہ وہ ایک گھنٹہ لگا دیں، کچھ وقت زیادہ اس میں لگا دیں، اور پھر فضائل کی جتنی کتابیں ہیں، حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج، رمضان کا مہینہ ہوگا تو فضائل رمضان، اور فضائل صدقات کے الگ الگ باب ہیں، کتابیں ہیں، وہ حصہ اول حصہ دوم اندر فضائل حج ہیں، لیکن اس میں الگ الگ ابواب ہیں، الگ الگ چیپٹر ہے، اس میں نشان لگا کر تو تقریباً اس میں تین چار جگہ نشان لگے گا، اور یہ ساری کتابوں میں سے روزانہ اگر ایک کتاب کو دس دس منٹ پڑھتے ہیں، دس منٹ تو چھ کتابیں وہ ہوئی چار جگہ سے، یہاں سے تو 100 منٹ ہو جائیں گے، اسے دو وقت ہوگی تعلیم، صبح بھی ہوگی، دوپہر بھی ہوگی، 10-10 منٹ صرف پڑھیں گے سکون سے، اطمینان سے، تو ترتیب کے ساتھ تعلیم کریں، اور تعلیم کے حلقوں میں جم کر محتاج بن کر بیٹھ، برکت کے واسطے نہیں، برکت تو ہے ملنے والی، محتاج بن کر جم کر بیٹھیں، تعلیم اگر ہم دھیان سے سنتے ہیں تو ہمارے دل کو غذا ملتی ہے، غذا جیسے آدمی کھانا کھاتا ہے تو پیٹ میں جا کر جسم کو طاقت ملتی ہے چلنے پھرنے کی، بولنے کی، سننے کی، ایسے ہی جب روح کو اور دل کو غذا ملتی ہے تو عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، نماز، تلاوت، ذکر، عبادت، اعمال، دعوت، گشت، دعا، خدمت، ساری چیزوں میں جی لگتا ہے۔ اس لیے جو لوگ تعلیم میں پابندی سے بیٹھتے ہیں ان کی زندگی دھیرے 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 بننا شروع ہو جاتی، ان کے جذبات بنتے ہیں، بہت زبردست نسخہ ہے۔ اس لیے گھر رہتے ہوئے بھی ہر مسلمان کو بزرگوں نے ترغیب دی کہ روزانہ اپنے محلے کی مسجد میں آدھا گھنٹہ فضائل کی تعلیم کریں اور آدھا گھنٹہ سارے مسلمان بیٹھیں، اور اس میں بھی اسی ترتیب سے حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، پانچ پانچ چھ چھ منٹ ایک جگہ سے پڑھیں گے، ایک دو حدیث ہے تو آسانی کے ساتھ 6-5-30، 6-6 منٹ ہو گئے تو 5 کتابیں روزانہ ہو جائے گی، آدھا گھنٹہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ, یہ ہماری ضرورت ہے. ہاں جب تعلیم سنیں گے تعلیم دھیان سے تو جذبات بنیں گے عمل کرنے کے, آخرت بنانے کے. دکان پر کوئی آدمی نیا آ کر بیٹھتا ہے نا, ایک دن آیا, دو دن آیا, تین دن آیا, چار دن آیا, پانچ دن, گھنٹہ, ڈیڑھ گھنٹہ, دو گھنٹہ وہ دکاندار کے پاس بیٹھتا ہے. بیپاری لوگ آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بھائی اتنے کی چیز ہے, یہ اتنے کا آ رہا ہے, اتنے کا جا رہا ہے. ہفتہ نہیں ہوتا کہ اس کو اندر گدگدی ہوتی ہے دکان کھولنے کی. ارے ہوتی نہیں ہوتی, بولو نا بھائی, اندر ہوتی ہے. وہ سنتا ہے, فائدے سن رہا ہے. یہ فائدے جتنے ہم سنیں گے, نماز پڑھنے پر اللہ کیا دے گا, تکبیر اولی سے پڑھنے پر اللہ کیا دے گا, گھر سے وضو کر کے آنے پر اللہ کیا دے گا, اور لمبا قیام پر کیا دے گا, جماعت کی پابندی پر کیا دے گا, ذکر پر کیا ملے گا, دین کی دعوت پر کیا ملے گا, کسی ایک مسلمان کو دین کے لیے تیار کرنے پر کیا ملے گا, کسی غریب فقیر محتاج کی مدد کرنے پر کیا ملے گا, ماں باپ کی خدمت کریں گے تو کیا اجر ہے. یہی سن رہے ہیں بار 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 بار, تو پھر اس کے جذبات بنیں گے. پھر آدمی کسی حال میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا, کسی حال میں, کسی صورت میں نافرمان نہیں بنے, ہر حال میں فرما بردار بنے گا, ہر حال میں لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. اس لیے بزرگوں نے تعلیم دی کہ روزانہ جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ وہاں پر روزانہ چار گھنٹے صبح شام ملا کر سیکھنا سکھانا, فضائل کی کتابوں میں سے پڑھنا اور چھ صفات کا مذاکرہ اس کو پابندی کے ساتھ کریں اور جم کر اپنے آپ کو بٹھا گئے. تعلیم میں ادب کے ساتھ بیٹھے, دو زانو بیٹھے, کیسے بیٹھے بھائی بولو نا, دو زانو بیٹھے, با ادب بیٹھے, دھیان سے سنیں, دین کی بات کو غفلت سے نہ سنیں. کیسے غفلت کے, کہیں گھوم رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, اس لیے ادب میں سے ہیں کہ پڑھنے والے کے سامنے دیکھیں, متکلم جو ہے نا بولنے والا یا پڑھنے والا اس کے سامنے دیکھیں, دھیان جماویں, دو زانو بیٹھے, کیسے بیٹھیں گے بولو نا بھائی, دو زانو یعنی, دو زانو یعنی کیسے بولو نا بھائی, نماز میں قاعدے میں بیٹھے نا تیار پہ ایسے بیٹھے, وہ بھی اس میں بھی گھٹن چھو چھو کریں گے دو چار دن, دروازہ جیسے بہت دنوں کے بعد کھلتا ہے تو ہوتا ہے گھٹنوں میں تھوڑا سا درد ہوگا, دو دن, چار دن, چھ دن, ہفتہ چلے گا, لیکن اندر سے طے کیا ہے کہ نہیں دو زانوں بیٹھنا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے گا اور ادب کے ساتھ بیٹھا جائے, کیونکہ دین پورا پورا ادب کا نام, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, اور یہ ادب کی بیٹھک ہے دو زانوں بیٹھنا. حتی المقدور کوشش کرے اس, پھر کوئی بوڑھا آدمی ہے حقیقت میں کوئی آدمی معذور ہے دو چار زانوں بیٹھ جاؤ, جتنی دیر بیٹھ سکے, دو منٹ, چار منٹ, پانچ منٹ, دس منٹ, دو زانوں بیٹھ, پھر چار زانوں بیٹھ, لیکن چار زانوں بیٹھ کر بھی ادب سے سنیں. تعلیم کے حلقوں میں جتنا ادب کے ساتھ بیٹھیں گے دل کا دروازہ کھلے گا اور ادب کی وجہ سے نوازے جائیں گے, بے ادب محروم. فارسی میں مقولہ ہے کہ فضل رب سے بے ادب محروم ہوتا ہے, اللہ کے فضل سے اس کو نہیں ملتا. با ادب با نصیب, ادب سے بیٹھیں, دھیان سے سنیں, عمل کی نیت کریں, دوسروں تک پہنچانے کی نیت کریں. صرف دوسروں تک پہنچانے کی نیت نہ کریں, پہلے عمل کی نیت. بعض لوگ سنتے بہت دھیان سے ہیں لیکن اس لیے سنتے ہیں کہ جا کر سنائیں گے سب, اور کوئی بات اپنے مطلب کی مل جاتی ہے تو برابر یاد رکھ لیتے, سب کو کہیں گے. اس کے لیے خود پہلے عمل کریں گے اور پھر اس کی دعوت دیں گے دوسروں کو, ضرور دیں گے. اس لیے تعلیم ہمارا ایک زبردست عمل ہے. دوران تعلیم تعلیمی گشت کریں, دو دو آدمی جاوے بار, نیت بنا کر جاوے, حضور والے علم کا یقین میرے دل میں آوے, دوسروں کو جا کر دعوت دیں, ان کو لاویں, بات کریں ان سے, تعلیم میں بٹھاویں, تھوڑی بات کریں, تیار کریں. تو ایک اجتماعی عمل ہمارا, جیسے سفر, مشورہ, اور تیسرا تعلیم. چوتھا عمومی گشت, اجتماعی عمل ہے. روزانہ جیسے اپنی بستیوں میں گشت کرتے ہیں سارے ساتھی مل کر گشت کی اہمیت ضرورت فضیلت بتاتے ہیں, پھر جماعتیں بناتے ہیں, پھر اس کے فضائل بتا کر روانہ کرتے ہیں. 10 آدمیوں کی جماعت عمومی گشت, لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے پھر جس نماز کے بعد گشت ہے اس کے بعد والی نماز میں سب کو جمع کر کے بات کریں گے 6 صفات کے دائرے میں رہ کر. وہی بات ملاقاتوں میں کریں گے. جیسے صبح مشورے کے بعد میں نے کہا اس مشورے میں ترتیب بنا لیں ملاقاتوں کی, وہ بھی ہمارا ایک گشت ہے. یہ ہمارا اجتماعی عمل ہے عمومی گشت, یہ وہ ہمارا اجتماعی عمل تو نہیں ہے لیکن جماعت کے سارے ساتھیوں کی 2-2-3-3 کی جوڑی بنا کر محلوں میں پھرا ہوئے ہیں. کیونکہ ہمارا کام مسجد سے باہر ہے. دعوت کہاں ہے؟ دعوت مسجد کے باہر ہے. لوگ مسجد کے باہر ہیں, لوگ مسجد میں آنے والے کہیں 5%, کہیں 10%, کہیں 15%, بہت زیادہ نمازی ہیں تو 25%, بہت کم مسجد ہے تو اس سے زیادہ نمازی ہوں, اور 75%, 80%, 85%, 90% باہر. اس لیے ہمارے سارے گشت مسجد سے باہر, عمومی گشت بھی مسجد کے باہر. ایسے تشکیلی ملاقاتیں 2-2-3-3 کی جماعتیں بنا کر 2-3 دن جتنا وقت کسی مسجد میں جماعت ٹھہرتی ہیں تو وہ وقت جم کر 2-2-3-3 کی جماعتیں بنا کر مسجد کے اطراف میں بسنے والے ایک ایک مسلمان سے جا کر ملے. جیسے یہاں رہنے والے جو ہے اپنی مسجد اور جماعت میں روزانہ بیٹھ کر ملاقاتوں کی ترتیب بنا کر اپنے محلے میں 2.5 گھنٹے لگائیں گے, وہ جماعت میں جا کر اسی ترتیب پر مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان سے ملیں, دعا سلام کریں, خیر خیریت پوچھیں, حال احوال پوچھیں, اور پھر ان سے دین کی باتیں کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ملاقات میں ہم کو بات کرنا نہیں آتا, ہم جاتے ہو تو لیکن بات کرنا, تو ملاقات میں تو ہمیں بہت سیدھی سادھی باتیں کرنی ہے, کوئی مسئلے تھوڑی بیان کر لیں, مسئلے بتانے کا کام تو علم ہوتا ہے, کوئی فلسفہ بیان نہیں کرنا ہے کہ وہ کام فلسفی کا ہے, ہمیں تو دین کی باتیں کرنی ہیں. ہمارا مسلمان بھائی ہے, وہ اس مسلمان بھائی سے مل کر ایمان کا فائدہ بتانا. ایمان کے نفعوں کو بولنا ہے. جیسے دو تاجر جمع ہوتے کپڑے کے تو آپس میں باتیں کرتے ہیں, بھائی بہت اچھا کاٹن فلا جگہ سے آتا ہے, 35 روپے میٹر کا ہے, 50 روپے میٹر کا ہے, اور یہاں اس کا اچھا ریٹ ملتا ہے. وہ پھر بات کر رہے میں فلاں جگہ اس سے اچھا میں نے دیکھا. ارے کیا بات کرتے, تم ذرا دیکھو تو صحیح, لاؤ بھائی ذرا بتاؤ. باتیں کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے, جوتے والے جوتوں کی باتیں کرتے ہیں, لکڑے والے لکڑوں کی باتیں کرتے ہیں, زمین والے زمینوں کی باتیں کرتے ہیں, اور گھنٹوں پر کرتے ہیں. ایسے ہم دین والے ہیں, ہم کون سے لوگ ہیں بھائی بولو نا بھائی. ہاں کوئی مسلمان یہ نہ کہے میں تو دنیا دار ہوں, مسلمان دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا کبھی. ویسے لوگ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں, مسلمان دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا کبھی. اللہ نے دین والا بنایا ہے, مسلمان بنایا ہے, ہم دین والے ہیں. تو ہم کس کی باتیں کریں گے؟ دین کی باتیں کریں, ایمان بولیں گے, نماز کے فائدے بولیں گے, علم کے نفع بولیں گے, ذکر کے فائدے بولیں گے, اکرام اور احسان اور ایثار کے فائدے بولیں گے, ایک دوسروں کی عزت کرنے کی بات کریں گے, محبت سے بات کریں گے, اخلاص کی بات کریں گے, اللہ کے لیے کام کرنا, اللہ ہی کے لیے ہمارا ہر عمل کا ہونا, اور پھر اخیر میں 6ٹا جو نمبر ہمارا ہے خروج فی سبیل اللہ, تفریق وقت, اپنا وقت اپنی جان و مال اللہ کے نام پر لگانے کی باتیں کریں گے آپس, اور فضائل بتائیں گے, فائدے بولیں گے, نماز پڑھنے کے, ذکر کرنے کے, قرآن پڑھنے کے, اللہ سے تعلق بنانے کے. ابھی ہمارے ماحول میں ان چیزوں کے فائدے بولنے کا رواج نہیں, فائدے بولنے کا رواج نہیں. ہم میں سے اگر کوئی دوسرے کو کہتا بھی ہے تو جھٹکا مار کے کہتا ہے. کیسے کہتا ہے؟ باپ اپنے بچوں کو چلو بھائی نماز پڑھو, ابھی کیا بھی نکلو, تو یہ تو طریقہ ہی نہیں ہمارا. کوئی جھوٹ بولتا, ارے کیا جھوٹ بولتا ہے پتا نہیں ہے تجھے, مجھے سب معلوم ہے, یہ کوئی طریقہ ہے کیا نہیں؟ فضائل کے فضائل بتا کر سچ بولنے کا فائدہ بتا کر ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے کہ آپ کہیے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت. کہ اپنے رب کے راستے کی طرف کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ. حکمت کہتا ہے کسی کام کو اچھی تدبیر سے کرنے کو. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں حکمت کی وجہ سے میں کچھ کہتا نہیں. تو نہ کہنا حکمت تھوڑی. ایک آدمی کام کرتا نہ کہتا اصل میں حکمت کی وجہ سے میں رکا ہوا اس لیے نہیں کرتا. نہ کرنا حکمت تھوڑی. کرنے کا نام حکمت. اچھے طریقے سے کرنے کو حکمت کہتے ہیں. بہت سے لوگ کام کرتے نہیں پھر بھی کہ بھائی تم کرے گا. اصل میں حکمت کا تقاضا ہے ابھی میں خاموش ہوں. خاموش رہنا حکمت نہیں ہے. نہ کرنا تھوڑا حکمت. حکمت تو کرنے کا نام ہے کہ کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا احسن طریقے. بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ اچھی نصیحت. موعظۃ حسنا اچھے اسلوب سے محبت کے ساتھ. محبت کے ساتھ غصے میں آ کر نہیں. کڑوی بات نہیں. ایک تو حدیث میں آتا ہے حق کو مرد. ایک تو حق کڑوا ہے پھر اس کو کڑوے میں کڑوا کر کے کریلا نیم چڑھا تو پھر کیا حال ہوگا اسے کہ بھائی کڑوا ہے تو کڑوے کو میٹھا بنا کے پیش کرنے کا. آدمی سب کو سنا تھا جاتا ہے تلوار چلا تھا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے ہماری بات تم کو کڑوی لگتی ہے. تو بھائی تم کہتے اس طرح ہو تو کڑوی لگے گی. ڈبل کڑوی. ایک تو بات کر رہی ہے اور پھر کڑوی کر دیتے ہیں. بات تو کڑوی اس سے زیادہ ڈبل اس کے زبان سے کڑوی ہو جاتی. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ حکمت کے ساتھ بلاویں اور اچھی نصیحت کریں. اچھے انداز میں کریں. محبت کے ساتھ نصیحت کریں تو پھر وہ دل پر لگے گی. جیسے ڈاکٹر لوگ نا کڑوی گولی ہوتی ہے نا کڑوی گولی تو اس کا پاؤڈر بنا کے اس کو کیپسول میں بھر دیتے ہیں. کس میں بھرتے ہیں؟ اور کیپسول بہت خوبصورت بناتے ہیں. دیکھیں نا کیپسول. اس کا پاؤڈر نکال کے ذرا زبان پر رکھو کڑوی سے کڑوی دوا ہوتی ہے. وہ گولی کی شکل میں وہ نکلی نہیں جاتی تو اس کو کیپسول میں بھرتے اور کیپسول کو خوبصورت بناتے تو پیشنٹ گولی کے مقابلے میں کیپسول پسند کرتا ہے. حالانکہ گولی کے مقابلے میں کڑوا کیا ہوتا ہے؟ کیپسول زیادہ کڑوا ہو. اس کو پیٹ تک اتارنے کا ہے تو اس کا ایک تدبیر کی ہے انہوں نے. ایسے بات دل تک اتارنے کے کان تک نہیں. کان تک پہنچانے تو جیسے بھی کہہ دو جھٹکا مار کے کہو کان تک پہنچ جائے گی اندر نہیں اترے گی. اور اگر دل میں اتارنی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس بات کو محبت کے ساتھ پیش کیا جائے. اچھے طریقے سے پیش کریں. تو دعوت دینا سیکھنا ہے. ہر مسلمان داعی ہے. ہر مسلمان اللہ کے دین کا داعی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر ایک کے ذمے. ہر ایک کے ذمے. مرد عورتیں تاجر کاشتکار ملازم مزدور چھوٹے بڑے بوڑھے سب کے ذمے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ہے کہ ایک دوسروں کو بھلائیوں کی طرف آمادہ کریں اور ایک دوسروں کو برائیوں سے روکیں. لیکن اس کا ملکہ سیکھا نہیں. اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ وہاں جا کر گشتوں میں پھیرے گا آدمی. عمومی گشتوں میں خصوصی گشت تعلیم کے دوران تعلیمی گشت تشکیلی ملاقاتیں وصولی کا گشت یہ پانچوں گشتوں میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو بولیں گے کہ اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کھلانے والا ہے. اللہ پلانے والا ہے. اللہ ہی پالنے والا ہے. بیماروں کو اللہ ہی شفا دیتا ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ یحیی و یمیت کہ وہی زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. سارا نظام وہی چلاتا ہے. بھائی ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے ہم. بولو نا بھائی. ارے کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے تو پھر کہنا شروع کر دیں. اس کو اپنی بیوی کو جا کر کہیں گے. اپنے بچوں کو کہیں گے. اپنے بھائیوں کو کہیں گے. بھانجوں بھتیجوں کو کہیں گے. ابا کو کہیں گے. اپنی اولاد کو کہیں گے. اپنے دوستوں سے کہیں گے. وہ اللہ کرتا ہے. ابھی جو باہر آواز ہے وہ اللہ کے خیر کی. ہر آدمی الا ماشاء اللہ اللہ کے خیر کو بولتا ہے. اللہ کے خیر کی تعریف میں لگا ہوا ہر آدمی. کوئی کپڑوں کی کوئی جوتوں کی کوئی اپنے اسٹیٹ کی, کوئی اپنی فیکٹری والے کی تعریف میں لگا ہوا ہے کہ ہماری فیکٹری جہاں سے مال آتا ہے بہت اچھا آدمی ہے, اور ایسا آدمی ہے, اور وہ ویسا آدمی ہے, اور اتنا بڑا آدمی ہے, اور اتنے کروڑ اس کے پاس ہے, اس کے اتنے پلانٹ ہیں, اور اس کے یہ, تو اتنا اس کو بولا جاتا ہے, اتنا بولا جاتا ہے کہ نظر ہر وقت اسی پر ہوتی اور اسی کی عظمت لیے پھر رہا ہے دل. اللہ کو بولنا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے, بڑے خزانوں کا مالک ہے, ہر چیز اس کے قبضے میں ہے, نفع نقصان کا وہ مالک ہے, عزت و ذلت کا وہ مالک ہے, کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے, بارش وہ برساتا ہے, زمین سے غلہ وہ نکالتا ہے, ہوائیں وہی چلاتا ہے, سمندر کے پانی کو اسی نے تھام رکھا ہے. وہ اللہ بہت بڑا ہے, اس اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس کی عبادت کریں گے وہ خوش ہو جائے گا, اور خوش ہو کر ہم کو انعام دے گا, دنیا میں زندگی اچھی کر دے گا, آخرت میں ہمیشہ کی جنت دے گا. اور اس کی تفصیل ہے پھر ان ساری باتوں کی, وہ کتنی لمبی تفصیل اس کی, دو بڑی بڑی کتابیں تو شیخ نے لکھ دی, فضائل اعمال اور فضائل صدقات. اگر دھیان سے خالی ہم تعلیم سنتے رہے نا دھیان سے, تو روزانہ اگر آدھا گھنٹہ ہم تعلیم سنتے ہیں, وہ آدھے گھنٹے میں سے 15 منٹ جتنی بھی بات یاد رہ جاوے, تو ہم روزانہ 15 منٹ جتنی بات 50 آدمیوں کو کر سکتے ہیں. 50 آدمیوں کہ کہیں نماز کی, کہیں روزے کی, کہیں ذکر کی, کہیں قرآن کی, کہیں اخلاق کی, اور کہیں حضور کی باتیں, کہیں آپ کی سیرت ہیں, اور قسم قسم کی حدیثیں ہیں, اس کو دھیان سے سن کر اس کو بولنا ہے, اپنے ماحول میں اس کے مذاکرے کرنے ہیں, اس کی دعوت دینی ہے, اپنی مجلسوں میں آپس میں بیٹھے بیٹھے اردو میں نہ تو گجراتی نہ بولے, لیکن ہر مسلمان اس کو بولنا چاہیے. یہ مطلوب ہے, اس دعوت کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین کا داعی بنے, دین کی باتیں کرنے والا, دین کی باتیں کہنے والا, دین کی باتیں سننے والا, اور اتنا اس کو بولے سنے, اتنا بولے سنے کہ ہمارا ذوق بن جاوے. ابھی ہمارا ذوق نہیں بنا ہے, اس لیے مسجد میں ذرا لمبی تعلیم ہوتی ہے نا تو آدمی اونچا نیچا ہوتا ہے, عام آدمی نہیں, عام نہیں, وہ تو نمبر دو پر, وہ تو بےچارا جتنا بٹھا بیٹھ جائے, یہ ذوق نہیں بنا اللہ رسول کی بات سے. وہی آدمی تعلیم سے یہاں پوری کر کے مسجد کے دروازے پر جا کے 15-20 منٹ کھڑے کھڑے اپنے دوست کی باتیں سنتا ہے, 15-20 منٹ وہاں جا کر دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا, پھر وہاں سے نکل کر مسجد کے باہر کوئی مل گیا تو وہاں 10 منٹ کھڑا ہو, وہ سنتا ہے. اور جو ہماری خوراک ہیں, جو ہماری غذا ہیں, جب پیٹ خراب ہوتا ہے نا پیٹ تو کھانا چلتا نہیں ہے, چلتا ہے کھانا, 4-5 قسم کے سالن, روٹی, کھچڑی, چاول, سب کچھ ہے, لیکن پیٹ خراب ہے, قبض ہو رہا ہے, گیس ہو رہا ہے, تو آدمی کو کھانا چلتا ہے. ایسے جب دل کی دنیا خراب ہوتی ہے نا تو اللہ رسول کی بات زیادہ چلتی, اندر سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے, ملل ہوتا ہے, اور جب دل کی کیفیت صحیح ہوتی ہے تو آدمی گھنٹوں بھر اللہ کی بڑائی کو سنتا ہے, اس میں مزہ آتا ہے. پھر اجتماعی میں سن کر انفرادی تنہائی میں جا کر گھنٹوں بھر اللہ کو یاد کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, مزہ آتا ہے اللہ کے بول بولنے میں, اللہ کی کتاب پڑھنے میں, اللہ کا ذکر کرنے میں. اس کے لیے دل کی بیماریوں کے علاج کی ضرورت ہے, کہ دل میں دنیا کی محبت ہے, دل میں چیزوں کی محبت ہے, دل میں دوستوں کی محبت ہے, ان دوستوں کی مجلسوں میں آدمی 4-4 گھنٹے گزار دیتا ہے, دل میں لایانی کی محبت ہے تو موبائل پر لایانی کرتا رہتا ہے 2-2 گھنٹے تک. اللہ کی محبت نہیں ہے, اللہ کی محبت سے دل خالی ہے, رسول اللہ کی محبت سے دل خالی ہے تو اللہ رسول کی بات میں مزہ نہیں آتا, تعلیم کے حلقوں میں مزہ نہیں آتا ہے. اس لیے یہ ہمارے دل کا علاج ہے کہ بار بار تعلیم کے حلقوں میں گھنٹوں بھر بیٹھ کر اپنے دل کی دنیا کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے دل کا علاج خود ہی کرنا ہے کہ اتنی محبت اللہ رسول سے ہو جاوے کہ اپنی ضرورت سے زائد اب جتنا وقت ہمارے پاس بچے گا اس وقت میں یا تو ہم دوسروں کو دین کی بات کہہ رہے ہوں گے یا اپنے کان سے دین کی بات سن رہے ہوں. ہاں, کاروبار کے وقت میں کاروبار کر لیں گے, آرام کے وقت میں آرام کریں گے, کھانے کے وقت میں کھانا کھا لیں گے, بیوی بچوں کا وقت ان کو دے دیں گے, اب باقی وقت جو بچے گا اس کو بجائے ران توران اور لایانی میں لگانے کے اللہ کے گھر میں آ کر تعلیم کے حلقوں میں, ذکر کے حلقوں میں, قرآن کی تلاوت میں, دین کی بات کو کہنے سننے میں، دعوت میں، ان اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کی عادت بنانی ہے. اس لیے جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ روزانہ پابندی سے صبح شام تعلیم میں باادب ہو کر بیٹھیں، دھیان سے سنیں تاکہ ہماری طبیعت بن جائے اللہ رسول کی بات کہنے سننے کی. اور جو لوگ مقام پر ہیں وہ روزانہ اپنی مسجد میں آدھا گھنٹہ تعلیم کر، آدھا گھنٹہ، اور اپنے گھر میں آدھا گھنٹہ بھی بچوں کو لے کر بیٹھے، کہ ان کی بھی ضرورت ہے، بی بچوں کی بھی روزانہ کی ضرورت ہے. اپنے گھر میں تعلیم کریں، گھر کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھیں. اور گھر کی تعلیم بھی برائے برکت نہیں ہے، گھر کی تعلیم بھی برکت کے واسطے خالی بھائی دو چار منٹ کر لو نے اب تعلیم ہو جاوے، عمل ایک ہو جاوے، ایک عمل ہو جاوے تو عمل ہو جائے گا. وہ تو گھر کی تعمیر کے لیے ہے. بچوں کو اسکول مدرسے میں برکت کے واسطے بھیجتے ہیں، چلا جائے تھوڑا سا دو چار گھنٹے بیٹھ کے آ جائے گا، اس کے لیے جاتا ہے تو اس کا لیسن دیکھتے ہیں بھائی کیا پڑھ رہا ہے، مہینہ پورا ہوا اس کا ایگزام ہوئی وہاں معلوم کر بھائی کیا ہوا، کوئی اچھا کیسا چل رہا ہے ہمارا، اس کو کچھ آتا ہی نہیں آتا ہے، اس کی نگرانی کرتے ہیں. چھ مہینے پر ایگزام ہوئی، چھ مہینے پر بھائی کیا ریزلٹ ہے، فیل ہیں، پاس ہیں، کتنے پرسنٹیج ہیں، فائنل ایگزام میں کیا ہوا، ایک ایک چیز کی نگرانی کرتے ہیں ماں باپ، کوئی بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا. تو ہماری گھر کی تعلیم سے ہمارے بچوں میں کتنا دین آ رہا ہے، ان کے جذبات کیا بن رہے ہیں، سنت کا شوق ان کا پیدا ہو رہا ہے، نمازوں کا ذوق ہو رہا ہے، قرآن پڑھنے کا جذبہ ہے کہ نہیں بن رہا، اخلاق ان کے کیسے سنور رہے ہیں، ان کی زندگی میں سادگی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں عملی ہیں. گھر کی تعلیم سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ گھر کی تعمیر ہو، عورتوں میں حیا پیدا ہو رہی ہو، اعمال کا شوق بن رہا ہو، نمازوں کی پابندی ان کی زندگی میں آ رہی ہو، غفلت کا ماحول گھر سے ختم ہو رہا ہو، اللہ کے ذکر کی فضا گھر میں بن رہی ہو، مہمان نوازی کا ماحول بن رہا ہو، دلوں میں وسعت پیدا ہو رہی ہو، رشتے داروں کو اکرام کرنے والے بن رہے ہیں گھر والے، کہ ماں باپ سے پہلے لڑائی رہتی تھی اب گھر میں تعلیم شروع کی، گھر والی کے دل میں، ماں باپ کے پڑوسیوں کے حقوق دل میں آئے اس کے، اب وہ رشتہ ناتا جوڑ رہی ہے، بہنوں سے رشتہ جوڑ رہی ہے. تو یہ تعلیم کا اثر ہے. اور خالی بھائی ایک عمل کر لو تو عمل ہو جائے گا، اس کا اثر کچھ نہیں ہو. اپنے گھر میں ایک فضا بنانے کے لیے تعلیم ہے، یہ بچوں کو لے کر بیٹھے، ان کو سناویں حضور کے، صحابہ کے، صحابیات کے، ازواج مطہرات کے، بنات طیبات کے واقعات، ان کی حیا، ان کا صبر، ان کا شکر، ان کا زہد، ان کا جہد، ان کا تقویٰ، ان کی راتیں، ان کے دن، ان کے سفر، ان کا حضر، ان کا ایثار ہے نا، سارے یہ سارے باب ہے. اس میں ایثار کیسا تھا، ان کا ہمدردی کیسی تھی، ان کی نمازیں کیسی تھی، ان کے رات میں عبادت کیسی تھی، ان کے روزے کیسے تھے، یہ ساری چیزوں کو پڑھ کے سنانا ہے. اور اسی لیے پڑھنا ہے کہ ان کے اندر لانا ہے. پڑھ پڑھ کے کیا کرنا ہے کہ بیوی بچوں میں یہ آ گئی، اس لیے ان کے اندر لانے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر لانا پڑے گا. ان کے اندر لانے سے پہلے اپنے اندر، کہ ہماری زندگی بدل رہی ہے، سادگی آ رہی ہے، جفا کشی آ رہی ہے، اعمال کا اہتمام آ رہا ہے، تلاوت قرآن پاک کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. تو گھر میں پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے، اب گھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، گھر میں تسبیح پڑھنا شروع کر دی، گھر والوں کی خدمت کرنا شروع کر دی، اپنا مزاج ذرا نرم کر دیا، کہ پہلے گرما گرمی زیادہ رہتی تھی، اب کیا کر دیا کہ گھر والوں پر نرم ہو گئے. تو گھر والے بھی دیکھیں گے بھائی تعلیم کا ایک پر بڑا اثر ہے. ایک ساتھی ہم کو ایک علاقے میں کہنے لگے، جب میرا سال پورا ہو جاتا ہے تو میری گھر والی مجھے کہتے ہیں کہ تم جماعت میں چلے جاؤ. تو میں نے ایک دن پوچھا کہ تجھے اتنی فکر کیوں ہو گئی میری، تو اس نے کہا تھا جب تم جماعت میں سے تم جا کر آتے ہو نا تو دس ساڑھے دس مہینے تمہارا مزاج ٹھیک رہتا ہے، اور جب دس ساڑھے دس مہینے ہو جاتے ہیں تو تمہارا مزاج ایسا ہی ہو جاتا ہے، تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اب ان کا وقت ہو گیا ہے، تم چلے میں چلے جاؤ. چلے میں سے آتے ہو پھر دوسرے دس ساڑھے دس مہینے ٹھیک ٹھیک رہتے ہو گھر میں، وہ اثر ہوتا ہے. جب وہ دیکھیں گے تو ان پر پھر اس کا اثر ہوگا، ہماری نرمی کا، ہماری توازو کا، ہمارے اخلاق کا اثر بیوی پر پڑے گا، بچوں پر پڑے گا، ہماری خدمت کا اثر ان پر پڑے گا. اس لیے تعلیم ہے گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں تعلیم، اور اس کو ایک عمل بنا کر کریں. اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کو دین سکھانا ہمارے ذمے. جا کر ذرا جائزہ لیں اپنے گھر میں, بیوی بچے بچیاں جو جوان ہو گئے, ذرا قرآن سنیں سناویں ایک دوسروں کو, دینی ضروری مسئلے مسائل کا مذاکرہ کریں. بھائی نماز کے کتنے فرائض ہیں, اور وضو میں کتنے فرائض ہیں, غسل کے کتنے فرائض ہیں پتہ ہی نہیں, روزے کے کیا فرائض ہیں, وضو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں, نماز توڑنے والی, نماز کے مکروہات مفسدات, یہ ضروری چیزیں ہیں. گھر کی معاشرت سے متعلق مسائل, عورتوں پر پردہ کتنا ہے, کس سے پردہ ہے پتہ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. یہ چچا زاد بھائی آتا ہے ان کا تو اچھی طرح سے ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی, چچا زاد بھائی آیا تو ایک عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی, دوپٹہ بھی سر پر نہیں ہے, کوئی کہے یہ تو میرا چچا زاد بھائی ہے, یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پردہ کس سے ہے. ان کو جو دنیا بنیادی دینی ضروریات ہیں ان کی, عورت کو پتہ ہی نہیں پردہ کس سے ہے, کتنا پردہ ہے, پردے کے احکام کیا ہیں, باپ کے سامنے کس حیثیت میں آنا جائز ہے کس حیثیت میں ناجائز ہے, جوان بھائیوں کے سامنے کس طرح رہ سکتی ہے بہن, پتہ نہیں ہے کچھ, جہالت ہے ان سارے شعبوں میں. پڑوسیوں کے کیا حق ہیں, عورتوں کو پتا ہی نہیں کہ ہمارا پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق کیا ہے, گھر میں چھوٹے بڑے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں, اس لائن سے جہالت ہے. مردوں کے ذمے, قرآن میں اللہ نے مردوں کو ذمہ دار بنایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی ان کو دین سکھاؤ, دین سیکھیں گے تو جہنم سے بچیں گے, اپنے گھر والوں کو دین دیں, گھر کے ضروری دین سے متعلق ان کا پہلے ذہن تیار کرنا ہوگا, ان پر بھی ان میں بھی دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنی پڑے گی. ابھی عورتوں کے لیے پردہ مشکل ہو رہا ہے کیونکہ استعداد نہیں ہے, ان میں استعداد نہیں ہے. فضائل کے حلقوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات, حضور کی بیٹیاں بنات طیبات صحابیات, ان کی زندگی کو جب وہ سنیں گے برابر دھیان سے, ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ, کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا پردہ کیسا تھا, امہات المومنین کا پردہ کیسا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں ہے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے جو ام المومنین ہیں, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے آنکھوں سے معذور, وہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے زوجہ محترمہ امی جان سے کہا کہ آپ اندر چلی جاؤ, ابن ام مکتوم آ رہے. تو انہوں نے بھی, ان کو بھی اس وقت تک مسئلہ پتا نہیں تھا اتنا, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں, وہ کہا مجھے دیکھیں گے, ان کی آنکھیں ہی نہیں, تو میں بھی آتی رہوں گی تو کیا حرج ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ابن ام مکتوم تو اندھے ہیں لیکن تو اندھی نہیں ہے, تجھے تو آنکھیں ہیں, جیسے وہ تجھے نہیں دیکھ سکتے ایسے تو بھی ان کو نہیں دیکھ سکتی, پردہ دونوں طرف سے, پردہ دونوں طرف. تو ازواج مطہرات میں سے امت کی ماں ہے اور حضور موجود ہیں, پہلی صدی ہے, قرن اول ہے, حیا اور پاک دامنی کا زمانہ ہے, حضور علیہ السلام اپنی زوج محترمہ ام المومنین سے جو مسلمانوں کی ایمان والوں کی ماں ہے ان کو پردہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں, اور خود حضور علیہ السلام نے بھی پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد اپنی امت کی کسی عورت سے براہ راست ملاقات نہیں کی, ان سے بات نہیں کی, حالانکہ آپ نبی ہیں, روحانی باپ ہیں, امام الانبیاء ہیں, کیونکہ پردہ فرض ہے. لیکن ہماری آواز, ہماری خواتین کو پتا ہی نہیں, بچیوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ چچا زاد بھائی, مامو زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, یہ سارے بھائی نہیں ہیں, یہ سب غیر محرم ہیں, پڑوسی ساتھ میں رہنے والے, ایک اپارٹمنٹ میں رہنے والے, وہ سب غیر محرم ہیں. محرم رشتہ داروں کے علاوہ جو ہیں وہ سب غیر محرم ہیں, ان کے سامنے کھلے چہرے جانا, ان سے بات کرنا, اور مزید ان سے بے تکلف ہونا, ہنسی مذاق کرنا, ان کو پتا کہ کتنی بڑی نافرمانی اللہ کی, عورتوں کو پتا نہیں ہے کہ کتنی بڑی نافرمانی, یہ اللہ کے کتنا بڑا حکم ٹوٹ رہا ہے جو اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. حیا, حیا اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے, اسی پر پورے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے. لیکن ان کو پتا نہیں, گھر کی تعلیم سے ان میں استعداد پیدا ہوگی, پھر وہ خود ہی پردہ کرے گا, آپ کو کہنا نہیں پڑے گا, وہ خود کرے گا. بچیوں کو بچپن سے آپ نے وہی تربیت دی, وہی تعلیم دی ہے, تو خود پردہ کرے گی. ان کا مزاج سادگی کا بنے گا, جو متروک مزاج ہے سادگی کا مزاج, یہ فطری مزاج ہے, اور فیشن پرست سے غیر فطری مزاج ہے. سادہ زندگی حضور کے معاشرے کا جز ہے, اور فیشن پرستی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا معاشرہ ہے. فیشن پرستی, بے حیائی, آزادی کے نام پر اور حقوق کے نام پر عورت کو بے حیا کر دیا, اس کے سر سے دوپٹہ اتار دیا, اس کے سینے سے حیا کی چادر اتار دی. اس کے حیا کی چادر اتار دی. لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, کہاں تھا یہ گانا؟ لا تبرجن تبرج الجاہلیت, کرنا فی بیوتکن, ایمان والی عورتوں سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو, عورت اپنے گھر کی زینت ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور جیسے دور جاہلیت میں بغیر پردے کے اپنے گھر سے نکلا کرتی تھی, اس طرح مت نکلا کرے, اور اپنے گھر میں رہ کر نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کرتی رہیں, اللہ رسول کی اطاعت کریں, اپنے شوہر کی, اپنے گھر والوں کی خدمت کریں. یہ کام گھر میں رہ کر کرنے کے تھے, تو اس کو بازار کی زینت بنا دیا. تقسیم کار تھا اللہ کی طرف سے کہ عورت گھر کا نظام سنبھالے گی, بچوں کی بہترین تربیت کرے گی, ان کو اخلاق سکھائے گی, ان کو امان سکھائے گی, ایک نسل کی تعمیر کرے گی. جو کام عورت کے ذمہ گھر میں اللہ نے کیا تھا, وہ گھر سے باہر آ گئی تو بچے بھی باہر آ گئے, مائی گھر سے باہر تو بچے کا گھر میں رہے. جو بچوں کی تربیت گاہ ان کا گھر اور ماں کی گود ہے, بچوں کی تربیت گاہ ہے گھر اور ماں کی گود, گھر میں بھی ماں کی گود. اس ماں کو کہا تھا کہ بچے کو گود میں رکھے, گود میں پرورش کرے, گود میں بٹھا کر دودھ پلائے 2 سال تک, یہ بچے کا حق ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, قرآن میں لگا کہ والدین کے ذمہ ہیں کہ بچے کو 2 سال دودھ پلانے, جو اس کی اصل خوراک. لیکن چونکہ ماں تو آوارہ بنی ہو کر گھر میں بیٹھے گی, اس کو تو باہر پھرنا ہے, وہ تو کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ جلدی سے اس کا دودھ کیسے ختم ہو, 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 5 مہینے میں, 6 مہینے میں, اس کا رجحان بدل دیا, اس کی فکر بدل دی, اس کی سوچ بدل دی. اس کو اس سوچ میں لگانا تھا کہ اس کو نسل تیار کرنی ہے, اس کو نسل کی تعمیر کرنی ہے, اس کو تندرست بچے تیار کرنے, اس کو تندرست بچے تیار کرنے, جو اس کے ذمہ تھا ماں کے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں دودھ پلانے والی ماؤں کو وظیفہ دیتے تھے کہ وظیفے سے اچھی خوراک کھاوے تاکہ ان کو اچھا دودھ ملے, تاکہ نسل اچھی تندرست نسل تیار ہو, تندرست نسل تیار ہو. بیمار ہو جانے کے بعد علاج نہیں, اصل تو یہ ہے کہ تندرست تیار ہو. بیمار ہو گیا وہ تو مجبوری علاج کی, یہ اسلام نے سکھایا ہے کہ نسل اور بچے تندرست تیار ہو. اس لیے حق بنایا بچوں کا کہ ماں اس کو 2 سال تک دودھ پلاوے پورے, اور اپنی گود میں اس کی پرورش کریں. تو گود سے اٹھا کر اس کو جھولے میں ڈالا, اور جھولے میں سے لا کے واکر میں ڈالا, اور واکر میں سے اب وہ چلتی واکر آئی ہے, پھر وہ چلتی واکر ہوتی ہے کہ اب اس بچے کو ماں کا سینہ ہی نہیں مل رہا ہے. ماں کی ممتا جو ہے وہ سینے سے, آپ دیکھو دنیا میں جتنے جانور ہیں, کتیا بھی اپنے بچوں کو چمٹتی ہیں, لگاتی اپنے ساتھ, بلی بھی وہی لگاتی ہے, بندر بدریا اپنے بچے کو لے کے یہی چمٹا کے گھومتی ہے, اور ایک انسان رہ گیا تھا کہ جس کے اوپر اولاد بوجھ بن گئی. ایک ماں تھی, ماں کہ جو سینے سے لگائے رکھتی اس کو 6-7 سال تک, 2 سال دودھ پلاتی, और फिर 7 साल की उम्र तक उसकी बेहतरीन तरबियत करती, उसको बोलना सिखाती, उसकी जबान में तमीज पैदा करती, उसको अदाब सिखाती, उसको अखलाक सिखाती, उठने का बैठने का तरीका बताती, उसको पेशाब करने का तरीका समझाती, और फिर 7 साल के बाद कहा कि अब वहां तक मैं उसको वजू करना भी सिखा दे और 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करें, और फिर जब 10 साल का बच्चा हो जावे नमाज नहीं पढ़ा तो उसको तंबीह करें ताकि 15 साल अभी और 5 साल बाकी है, 5 साल मजीद उसको मिलेंगे, वहां तक में ये बच्चा पक्का नमाजी बन जाए, अल्लाह का फरमाबरदार बन जाए, ये नाफरमान न रहे, ये उसके जिम्मे काम करने का था, इस बच्चे को यह सिखाने का था कि तेरे जिम्मे बहुत बड़ा काम, तू प्यून बनेगी तो बहुत नॉर्मल काम है, ये कोई धंधा है कि उसको प्यून बना दिया, उसको कॉल सेंटर पर बिठा दिया, उसको एयर होस्टेस बना दिया, रोजाना 400 पैसेंजर उसको घोर घोर कर देखते रहे, यही उसका काम रह गया था, उसको काउंटर पर बिठा दिया, जिसको नस्ल तैयार करने का काम अल्लाह ने घर में दिया था, जिसको बेहतरीन औलाद तैयार करने का काम, जिसको एक बेहतरीन मशीन बनाया था उसके पेट को कि जिसमें बेहतरीन औलाद तैयार होती और अल्लाह के बंदे तैयार होते, हुजूर अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे तैयार होते और अल्लाह की जमीन पर मखलूक खुदा के सच्चे पक्के मुखलिस खादिम तैयार करती, उसके जिम्मे ही काम था, और हुजूर ने तरगीब दी अपनी उम्मत को तज़व्वुजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरतों से निकाह करो जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली हो और ज्यादा बच्चे जनने वाली हो, तो जो ज्यादा बच्चे दे जिसमें इस्तेदाद अच्छी हो, ऐसी औरतों से निकाह करो, फैनी उबा ही उमल कयामत, कि मैं कयामत के दिन बाकी उम्मतों पर अपने उम्मत की कसरत की वजह से फखर करूंगा, इसकी तरगीब दी थी, उसके जिम्मे ये काम था, औरत का काम था, तो अपने घर की जीनत बनती, अपने शोहर के सामने बांधी और खादिम बन के रहती और अपने शोहर से मोहब्बत करती हो, इसका हुक्म है शरीयत इस्लाम में कि औरत अपने शोहर से मोहब्बत करे और शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करे और दोनों एक दूसरों से इजहार मोहब्बत करें, दोनों एक दूसरों से, तो इजहार मोहब्बत मियां बीवी में तो ऐब बन गया कि बीवी अपने शोहर को कहे मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और शोहर अपने बीवी को कहे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, ये तो आपस में ऐब बन गया, और किसी अजनबी से मोहब्बत करना फखर हो गया, ये जाहिलियत है, दौरे जाहिलियत में, जाहिलियत में ये था कि लोग जो है इस तरह से अजनबी औरतों से ताल्लुक रखते थे और उन औरतों की शान में कसीदे पढ़ते थे और अपनी बीवियों को गुलाम बना के रखते थे, अपनी बीवियों को गुलाम बना के रखते और अजनबी औरतों से ताल्लुक बनाते थे, गर्लफ्रेंड बनाते थे, ये जाहिलियत है, ये उस जाहिलियत को हुजूर ने खत्म किया, हुजूर ने कसरत से निकाह किए और अपनी बीवियों को मोहब्बत दी, उनको दीन सिखाया, उनको इस्लामी माहौल और मुआशरा समझाया और अपने उम्मत को वही तालीम दी, अपने उम्मत के जवानों से कहा कि जो तुम में से निकाह की इस्तेदाद रखता है वो निकाह कर ले, उम्मत के जवानों को निकाह की तरगीब दी और बेवाओं से निकाह करना, खुद हुजूर ने सबसे पहला निकाह बेवा से किया कि मुआशरे का फसाद खत्म हो जाए, मुआशरा सलाह पर जाए, बगैर मुआशरे की इस्लाह के और बगैर मुआशरे के दुरुस्तगी के बाकी दिन महफूज नहीं रह सकता, नमाज रोजे सब बह जाएंगे, ये घर की तालीम इसके लिए है कि बच्चियों के जज्बात दीनी बने, सहाबियात जैसे बनने के उनके जज्बात बने, उनको होम साइंस पढ़ावे कि घर कैसे चलाना है, खाना कैसे पकाना है, घर कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे पालना है, माँ बाप और बच्चों के दरमियान में कैसे अरेंज करना है, अपने शोहर और बच्चों के दरमियान में कैसे सेट करना है, ये उनकी बुनियादी तालीम है जो उनकी जरूरत है, मैथ साइंस उसकी जरूरत उनकी जरूरत है, वो क्या करेगी पढ़ते, तो वो सब्जेक्ट पढ़ के उसमें माहिर बन गई, और जो उनका सब्जेक्ट था उसमें महारत नहीं है तो घर नहीं चल पा रहा हूं, मियां के साथ जोड़ नहीं बैठ रहा, बच्चों के साथ सेट नहीं हो पा रही, अपने खानदान के साथ जोड़ नहीं बिठा रही है, जो उसका बुनियादी इल्म था, جو گھر کی تعلیم کے راستے سے صحابیات کی عملی زندگی کو سنیں گے کہ ان کی سخاوت کیسی تھی، ان کی نمازیں کیسی تھی، ان کا تقویٰ کیسا تھا، ان کی حیا اور ان کی خدمت، ان کی اشار اور ہمدردی، یہ ساری چیزیں اپنے گھر والوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور عملی طور پر اپنے گھر میں ایک اسلامی اور دینی ماحول بنانے کی ضرورت ہے، جو ماحول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں مدینہ منورہ میں بنایا تھا۔ حیا اور پاک دامنی کا، کہ گھر گھر میں حیا ہے، عورتیں پاک دامن ہیں، عورتیں اللہ سے ڈرنے والی ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی ہیں۔ یہ عمل ہے، بڑا بنیادی عمل ہے، اس سے غفلت نہ بڑھتے، اور یہی فضا یہ ماحول ہماری مسجدوں کے اطراف میں بنے، اس کے لیے یہ روزانہ کی گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں۔ ڈھائی گھنٹہ جو ہے نا، ڈھائی گھنٹہ کوئی ویسے پھوکٹ کے نہیں مانگے جا رہے، بلکہ یہ فضا بنے محلوں میں اور ایک اسلامی ماحول بنے محلوں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، کہ مسلمانوں کا بازار اسلامی طرز پر چلے، نہ وہاں جھوٹ، نہ وہاں سود، نہ وہاں قبل، نہ دھوکا، نہ سود، سب چیزوں سے پاک ہو جائے۔ لیکن یہ صرف بول دینے سے نہیں ہوگا، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ابھی سیکھا نہیں ہے اس لیے مشکل ہے، اس لیے ہر ہر مسلمان کو دین سیکھنے پر لگانے کی کوشش کرنی، کہ ہر آدمی مسجد کے ماحول میں آنے والا ہو، تعلیم میں بیٹھنے والا ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے، اس کے لیے ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر اس کو دین پر چلنے کے فائدے بتا کر اس کو دین کی محنت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے ڈھائی ڈھائی گھنٹے ہیں، ہر آدمی فارغ کرے، اپنی ضرورت سمجھیں اور جا کر ایمانیات کو بولیں، ایمانی فضائیں بناویں، اور ڈھائی گھنٹے لگانے کے لیے بہتر وقت صبح کا ہے، صبح کا وقت، کہ صبح اکثر لوگ اپنے گھروں پر ہوتے ہیں 8 بجے تک 9 بجے تک 10 بجے تک، اور اس میں 8 بجے نکلنے والا 7 بجے اٹھتا ہے، تیاری کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، پھر نکلتا ہے، 9 بجے نکلنے والا کم از کم 8 بجے سے اٹھتا ہے، پھر وہ تیاری کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، پھر نکلتا ہے، اور بعض لوگ اپنے گھر میں ہی رہتے ہوئے اٹھ گئے ہیں 6 بجے سے 7 بجے سے، لیکن صبح صبح 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی اخبار پڑھتا ہے، کوئی ایسا چھوٹا موٹا کام گھر کا کرتا ہے، تو اپنے گھر میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ فرصت سے گزارتا ہے، وہ زیادہ تر لوگ صبح کے وقت، اس وقت ہر ایک سے ملنا فرصت کے ساتھ ان کے پاس آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ بیٹھنا آسان بمقابل شام کے، کہ شام کو آپ لوگ دیکھو ہر آدمی ہنگامے میں ہوتا ہے، کوئی بائک لے کے جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی دکان پر گھس رہا ہے، کوئی نکل رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، زیادہ تر لوگ مصروفیت میں زیادہ ہوتے ہیں۔ صبح کا وقت بہترین وقت ہے، اسی وقت جو ہے صبح کی نماز پڑھیں، مشورہ عامتاً فجر بعد ہوتا ہے تو مشورے میں شریک ہو جائیں، مشورے کے بعد اب تھوڑا وقت ہے، اللہ اللہ کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، اشراق کی نماز پڑھیں، صبح صبح جو آج 2 رکعت پڑھ لی، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں کا کفیل ہو جاتا ہے، 2 رکعت جس نے صبح صبح مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے اشراق کی نماز، اشراق کی نماز پھر تھوڑی دعا کر لیں کہ اللہ تو ہماری مدد کر دے، آسان کر دے، ہم کام کے لیے جا رہے ہیں، تیرے بندوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا بنا کر محلوں میں پھرے، تاجر تجارت لے کر پھر رہا ہے، ٹھیلے والا ٹھیلا لے کے پھر رہا ہے، اور کیلے والا کیلا لے کے پھر رہا ہے، جوتے والا جوتا لے کے پھر رہا ہے، تو ہم دین والے ہیں، ہم کیا لے کے پھریں گے، ہم دین لے کر پھریں گے، دین کی باتیں لے کر پھریں گے، ملاقاتوں کا صبح صبح نظام بنا، ہر ہر مسجد والے سستی نہ کریں، غفلت میں دن نہ گزاریں، اپنے ٹیم کے اوقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ ان اوقات کو قیمتی بناویں، لوگوں سے ملے جا کر، ہاں دین کی بات کریں، دعوت کی بات کریں، اعمال کی بات کریں، دین کی محنت کے لیے تیار کریں، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کریں، کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا اس کی تعزیت کریں، کسی کے گھر خوشی ہے اس کو مبارکباد دیں، کوئی غم میں مبتلا ہے تو اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کریں، کہ ہمارا مسلمان بھائی یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، کہ مسلمان مسلمان کا ہمدرد ہو، مسلمان مسلمان کا خیرخواہ ہو۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، اللہ قرآن نے فرمایا کہ مسلمان مرد اور عورتیں، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسروں کے خیرخواہ ہیں، ایک دوسروں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. بیمار کی عیادت کریں گے، مصیبت زدہ کی تعزیت کریں گے، حال پوچھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ اس بھائی کو محبت کے ساتھ دین سمجھا دیں گے. نماز میں غفلت ہے، اس کو محبت کے ساتھ نماز سمجھا کر اس کو نمازی بنانے کی کوشش کریں گے، اس کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کریں گے. اسی میں تشکیل کریں گے 4 مہینے کی، چلے کی، 3 دن کی، مقامی اعمال کی، گشتوں اور تعلیم کی پابندی کی. جو حضرات جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ بھی وہاں گھر گھر جا کر اس ترتیب پر محنت کر کے اس علاقے کے لوگوں کو اللہ کے گھر سے جوڑیں، دین کی دعوت اور دین کی محنت سے جوڑیں. اس کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں. اور نقد جماعتیں بناویں، 4 مہینے کی، چلے کی، 3 دن کی، مزیدوار جماعتیں بناویں. یہ بنیادی کام ہے، اس میں اپنی فکروں کو تھکاویں، اپنی فکر اپنی سوچ کو اس رخ پر لگا، دوسرے ادھر ادھر کو نہ سوچیں، دنیا زیادہ نہ سوچیں. ٹھیک ہے، ضرورت کے بقدر آدمی دکان پر چلا گیا، دھندا کر کے آ گیا، بات پوری ہو. ایران توران کی باتیں، اللہ یعنی کھیل کود، سیاسی باتیں، لہو لعب، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے دماغ کو یکسو کریں، اپنی آخرت کی طرف فکر کریں کہ ہمارے سامنے موت کا مسئلہ ہے، مرنا ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. چلتے چلتے کس وقت آنکھیں بند ہو جائے پتہ نہیں ہے، دل کی دھڑکنیں دھڑک رہی ہیں، کس وقت اٹک جاوے پتہ نہیں ہے. اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنی قبر کو یاد کریں، روزانہ اپنی قبر کو یاد کریں کہ مرنا ہے، قبر میں تنہے تنہا اکیلے سونا ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہمیں خود نمٹنا ہے، اور پھر وہاں سے آخرت میں اللہ کے روبرو جانا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے. تمام خلائق کے سامنے اللہ سب کو کھڑا کرے گا، زندگی کا حساب مانگے گا. ہمارے پاس تو ایک دن کا بھی حساب نہیں، ایک دن کا حساب نہیں، صبح سے لے کر ابھی تک کیا کیا پتا نہیں. اور اللہ زندگی کا حساب مانگے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آخرت کو یاد کریں. حدیثوں میں آتا ہے نا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کر، تاکہ لذتیں ٹوٹیں، دل کا رجحان اس طرف ہو، خواہشات کی محبت دل سے ختم ہو جائے. موت کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں کہ تنہا سونا ہے، اکیلا سونا ہے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، بیوی بھی ساتھ چھوڑ دے گی، بچے یہیں رہ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، جنازے میں اٹھا کر دفن کر دیں گے، میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ میرا عمل ہے. اچھا عمل ہے تو اچھا، اور برا عمل ہے تو برا ساتھ ہوگا، اور برا عمل ہوگا تو وبال ہوگا. اچھا عمل میرے لیے راحت کا ذریعہ بنے گا تو اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق ہو جائے گا، پھر اپنا رجحان مڑے گا، اور باقی اوقات پھر دعوت میں، دین میں، اعمال میں، مسجدوں میں گزارنے کی توفیق ہوگی. اس لیے اس رخ سے کوشش کرنا ہے. جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہاں پر ایک ایک بھائی کو یہی بات سمجھا کر ان کو نقد وہاں سے اللہ کے راستے میں بھیج، یہ 5 گشتوں کے، پھر ان کو وصول کرنے کے لیے وصولی کا گشت ہوگا اور ان کو نقد وصول کر لیں گے. ان جماعتوں کو ہدایت دے کر روانگی کی بات سمجھا کر ان کو روانہ کریں گے. باقی جو بھائی جا رہے ہیں اطاعت کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے امیر کی مانیں، بازار سے اپنے آپ کو بچاویں، بازاری ماحول میں زیادہ نہ رہیں، مسجد کے ماحول میں رہیں. مسجد بہترین جگہ ہے، بازار بدترین جگہ ہے. اعمال میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں. کھانا اور سونا بھی اجتماعی عمل ہے، کھانے کے وقت کھانا کھا لیں، آرام کے وقت آرام کر لیں. ایک دوسروں کے ساتھ سلوک کریں، محبت سے پیش آئیں، ہنسی مذاق سے اپنے آپ کو بچاویں. سارے اعمال کو ضائع کر دینے والی چیز ہنسی مذاق، لایانی، اور سب سے بڑی لایانی موبائل ہے، سب سے بڑی لایانی. جو جن کو جتنی ضرورت ہے بقدر ضرورت استعمال کر، باقی اس میں زیادہ مشغول نہ ہو. اور جو جماعتوں میں جا رہے ہیں ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو یکسو ہو گئے، بیوی چھوڑ دی. جب اتنی محبوب چیز ہے بیوی آدمی کی، بیوی کو گھر چھوڑ دیا تو موبائل کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ بچے آدمی کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں، بچے چھوڑ دیے، دکان چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا، تو موبائل بھی یہیں چھوڑ کے جاوے، گھر دے کر جاوے، نہ اس کو بچتا ہوا نہ خاموش، کسی طرح کا نہیں، گھر میں چھوڑ دے اس کو اور یکسو ہو جاوے. گھر والوں کو اللہ کے سپرد کرے. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. یا اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی بن جا اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کا خلیفہ بن جا. موبائل گھر چھوڑ دیں تاکہ یکسو ہو جائے, دماغ بھی فارغ رہے اور وقت اچھا گزرے. لا یعنی میں نہ لگے, اخبار نہ پڑھیں, سیاسی باتیں نہ کریں, دنیاوی اور حالات حاضرہ کیا چل رہا ہے, یہاں وہاں کیا چل رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, سارا فضولیات بکواس ہیں, اس میں اپنا وقت ضائع برباد نہ کریں, بلکہ ان کاموں میں 6 نمبر پر محنت کرتے رہیں. اور یہ 8 اجتماعی عمل, اس کے علاوہ انفرادی صبح شام کی تسبیح, کلام پاک کی تلاوت, مسنون دعاؤں کا اہتمام, انفرادی دعا, انفرادی مطالعہ, انفرادی خدمت, یہ انفرادی کاموں میں لگ جا. تھک جاوے سو جا, تھک گئے ہیں ضرورت کے بقدر سونے پہ اٹھ جا, اٹھ کر پھر اپنا کام شروع کر دے. اس طرح اہتمام سے وقت گزارنا ہے, گزارو گے انشاءاللہ. اور جو گھر جا رہے ہیں, یہ جو چیزیں میں نے عرض کی, موبائل کی مشغولی, اخبار وغیرہ, یہ ہم سب کے لیے مضر. وہ تو ٹھیک ہے, آدمی گھر پر ہیں, کاروبار کرتا ہے, لوگوں سے ملتا جلتا ہے, تو اس کو موبائل کی ضرورت رہے گی اس زمان. تو جتنا ہو سکے حتی المقدور سادہ رکھیں. ایک بڑے مفتی صاحب ہیں, انہوں نے یہ فرمایا کہ جس آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے, اس آدمی کو اینڈرائڈ رکھنا جائز بھی نہیں. جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے اس کے لیے جائز بھی نہیں کو رکھے, سادہ رکھنا. ضرورت ہوتی ہے کسی کے پاس جا کر آدمی اپنا کام نکال لے, گھر میں ابا کے پاس ہے, دادا کے پاس ہے, نانا, ان سے اپنا کام نکال. پہلے تو پورے گھر میں ایک لینڈ لائن فون ہوتا, سب اس سے کام نکالتے اور تار کرنے کے لیے جاتے تھے آفس. اب آدمی کو مہینے بھر میں ایک مرتبہ کوئی کاروبار میں مال منگوانا ہے تو مہینے میں ایک مرتبہ فوٹو منگوانے کی ضرورت ہوتی, 2 مرتبہ. تو اس کے لیے آدمی کے اصل میں میرا تو دھندا چلتا ہے نا, وہ چائنا سے فوٹو منگوانے پڑتے, اس لیے میں نے رکھا. 2 دن وہ فوٹو دیکھتا ہے اور 28 دن غیر محرم دیکھتا ہے, تو اس کو قابو نہیں اپنے نفس پر, اپنے نفس پر قابو نہیں ہے. تو وہ تو اپنے ساتھ نہ رکھے, اس کو اپنے آپ کو بچاویں. یہ صرف لایانی نہیں ہے بلکہ گناہ ہے, گناہ, اور گناہوں میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں, اور یہاں ایسے گناہ ہیں یہ کہ جو ایمان تک کو سلب کر لیتے, ایسے گناہوں کی چیزیں ہیں. اپنے آپ کو بچاویں, گھر والوں کو بچاویں, بچوں کو کیا ضرورت ہے, اس جوان بچی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, جوان لڑکے کے ہاتھ میں دی, اس کو کیا ضرورت ہے, اور باپ لا کر دے رہا ہے. ایک تو تربیت کرنی تھی ان کو, دین سکھانا, وہ تو سکھایا نہیں, اوپر سے ان کو بگاڑنے کے اسباب ان کے ہاتھ میں دے رہا ہوں, وہ تو صبح شام اس میں لگے ہوئے ہیں. اس قسم کے اسباب سے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو بچاویں, گھر میں نورانی ماحول بناویں, ذکر و تلاوت کا, نماز کا, تہجد کا, اشراق پڑھنے کا, دعا مانگنے کا, صدقہ دینے کا, مہمانوں کا اکرام کرنے کا, ماں باپ کی خدمت کرنے کا, رشتے داروں سے سلوک کرنے کا, ایک پاکیزہ ماحول گھر میں بنا. اور ان غفلت سے, لا یعنی سے, گناہوں کے ان اسباب سے اپنے آپ کو بچاوے. اللہ سے ڈرے, اللہ سے, اللہ دیکھ رہا ہے. لا یدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہے, اور وہ بڑا باریک دیکھنے والا ہے, بڑا لطیف ہے اور بڑا باخبر ہے. رات کے اندھیروں میں بند کمروں میں کیا ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے, اور پارکوں میں اور ہوٹلوں میں اور ٹوریزم کے سینٹروں پر کیا ہو رہا ہے سب وہ جانتا ہے, سب کی نیتیں وہ جانتا ہے, کون کس نیت سے جا رہا ہے, اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس اللہ کے سامنے قیامت کے میدان میں کھڑا ہونا ہے اور پل پل کا حساب اس کو دینا ہے. اس دن کا تصور کریں, لایانی سے اپنے آپ کو بچاویں, ہوٹلوں پر جانے سے اور پارکوں میں جانے سے. کہ خود ہی آدمی بیوی کو لے کر پھر رہا ہے, یہ کوئی جائز ضروریات میں سے, یہ سب لوگ جاتے ہیں تو بھی بیوی کو لے کے چلا. اور اسراف اور فضول خرچی کی راہیں آدمی کھول رہا ہے, اور طرف کی راہیں کھول رہا ہے جس طرف پر اللہ کا عذاب زمین پر اترتا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں آسمانوں پر, تو ہم ان کو ان کے اہل ثروت اور مال والے لوگوں کو خواہشات پر مال لگانے میں لگا دیتے ہیں اور اس میں مست ہو جاتے ہیں اپنی خواہشیں پوری کرنے میں, گھومنے کی, پھرنے کی, ٹہلنے کی, اور اچھے اچھے کھانے ہوٹلوں میں جا کر کھانے کی, اور نئے نئے فیشن کے کپڑے, اور نئی نئی سواریاں, اور نئے نئے مکان اور مکانوں کے فرنیچر ہم اس میں ان کو لگا دیتے ہیں. اور پھر اللہ کہہ رہا کہ ہمارا ہماری بات ثابت ہو کر رہتی ہے, پھر ہم ان کو ملیا میٹ کر دیتے, ہم ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرماؤ, اس کو معمولی نہ سمجھے, یہ تو شوق ہے بچوں کا اس لیے ہم لے جا رہے ہیں, یہ ایسا شوق نہیں ہوتا ہے, شوق بھی دائرے میں ہوتا ہے, فساد کے شوق نہیں ہوا, فساد کا شوق نہیں ہوتا, شوق دائرے میں ہوتا ہے. کتنا شوق جائز ہے, کون سا شوق ناجائز ہے, وہ علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ کتنی چیزیں جائز ہیں, کیا شریعت کے دائرے میں, کیا شریعت کے دائرے سے باہر, اہل تقویٰ سے پوچھنا پڑے گا. ان کے پاس علم ہے, تقویٰ بھی ہے, ان کے پاس علم بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے, ایسے لوگوں سے پوچھیں وہ ہم کو بتائیں گے بھائی کتنا شوق پورا کرنا جائز ہے, گھر والوں بچوں کا کتنا شوق پورا کرنا جائز ہے, کون سی چیز حدود شریعت سے تجاوز کر رہی ہے. اللہ کہہ رہا من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, اللہ کے حدود ہیں, ان حدود کو جو تجاوز کرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا, وہ اپنی ذات پر ظلم کرے گا, وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. اللہ نے مال دیا ہے, اس مال میں حق رکھے, وہ مال خواہشات پر لگانے کے لیے نہیں ہے, وہ تو ہلاکت کا پیش خیمہ ہے, وہ مال اس میں حق اللہ کا حق ہے, اللہ کے دین کا حق ہے, غریبوں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا, بیواؤں کا, اور دین کے جتنے اور مصرف ہیں, مسجد مدرسے ہیں, ان کا اس میں حق, وہ ہمارا نہیں, اس میں سب کا حق ہے, وہ نہ جمع کرنے کے لیے ہے اور نہ خواہشات پر لگانے کے لیے ہے, بلکہ اللہ نے دیا ہے, اس مال میں اللہ نے حقوق بتائے کہ اس مال کو یہاں 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 لگا دو, اور دوسرا حلال اللہ سے مانگو, اللہ تم کو دوسرا دے گا, پھر دے تو پھر اس کو لگاؤ, پھر مانگو. یہ طریقہ ہے اس کا, اپنے آپ کو خواہشات سے بچاویں, گھومنے پھرنے سے, لا یعنی سے, غفلت کی محفلوں سے, شادی بیاہ میں زیادہ خرچ کرنے سے. حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے اچھا برکت والا نکاح وہ ہے, برکت والا جس میں خرچہ سب سے کم ہو, سب سے کم خرچہ وہ نکاح برکت والا ہے. اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا, کہ سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. یہ ہمارا دین ہے, اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اس مبارک محنت میں اسی لیے لگنا ہے کہ ہم اپنے دین پر چلنے کی اچھی مشق کر لیں, نماز پڑھنے کی, روزے رکھنے کی, قرآن پڑھنے کی, حضور کی مبارک زندگی گزارنے کی, سادگی اور حیا کے ساتھ رہنے کی, خود اپنی ذات سے بھی اچھی مشق کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی گھر کی تعلیم کے ذریعے سے اس کی مشق پر آمادہ کریں, اور اپنے محلے میں وہ فضا بنانے کے لیے گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان سے اس کی بات کر کے اس کو بھی دین کی دعوت کے لیے, دین کی محنت کے لیے تیار کر کے خود بھی نکلے اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر اللہ کے راستے میں جائیں. کریں گے انشاءاللہ, کون کون کریں گے, تو ابھی تو یہ 10 جماعتیں جا رہی ہیں, لیکن باقی جو حضرات ہیں وہ یہ نیت کرو انشاءاللہ کہ آگے ستمبر میں, اکتوبر میں, نومبر میں بہت سے ذمہ دار ساتھیوں نے نیت کی ہیں چار چار مہینے چلے لگانے کی, آپ حضرات بھی طے کرو کہ انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں میں سارے بھائی نیت کر کے جاویں کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے. نکلو گے انشاءاللہ, کون کون نکلیں گے, ماشاء اللہ, اللہ قبول فرما. اور جب تک نکلیں گے وہاں تک میں اپنا مقامی کام تو آج سے ہی شروع کر دیں, مقامی جو کام ہے تعلیم, ملاقات, مشورہ, 3 دن گشت, یہ تو آج سے ہی شروع کر دیں, کریں گے انشاءاللہ. اور پیچھے جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے دین میں, دین کی محنت میں, جس لائن سے ہم سے جو کوتاہی, جو گناہ ہوئے ہیں, ان گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تو ہم کو معاف کر دیں. اللہ بڑا مہربان ہے, بہت مہربان ہے, بڑا معاف کرنے والا ہے. پہلے ابتدائی ہم کرتے ہیں پڑھنے کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, بڑا مہربان ہے, اس لیے اس سے نا امید نہ ہو اور امید ہو کر لیکن اپنے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر, चूहा तो टंकी में है और आदमी टंकी खाली करके दोबारा भर रहा है तो पाक हो जाएगी। बोलो ना भाई, चूहा गिर गया टंकी में, नापाक हो गई, अब उसको पाक करना है। पूछा मुफ्ती के टंकी खाली कर दो, तो टंकी खाली कर, लेकिन चूहा टंकी में ही मौजूद है, फिर दूसरा पानी भर रहा है तो पाक हो जाएगा। तो आदमी तोबा, या अल्लाह माफ कर दे, और गुनाह तो मौजूद है तो तोबा हो जाएगी। पहली शर्त है कि जिन गुनाहों में मुब्तला है, नमाज छोड़ने का, जिना करने का, शराब पीने का, गलत देखने का, हराम कमाने का, सूद का, झूठ का, धोखे का, गबन का, दीन की मेहनत छोड़ने का, जिस लाइन का गुनाह है उससे तौबा करे कि अल्लाह आइंदा नहीं करेंगे, भूल हो गई हमारी, कमी है हमारी, हमारी कोताही है, तू माफ कर दे, पक्की नीयत करके फिर तौबा करेंगे। और आइंदा ना करने का पक्का इरादा करना कि अब नहीं करूंगा, जो किया उस पर नदामत, न करने का पक्का इरादा, और उस गुनाह को आदमी छोड़ दे, अब अल्लाह की तरफ से माफी इंशाल्लाह हो जाएगी। और जो बंदों के हुकूक हैं तो वो अदा कर दे, जो कुछ हक है, माफी तलाफी करनी है माफी तलाफी कर दे, पैसे बाकी हैं तो दे दें, जमीन ले ली है तो वापस कर दें, झूठ बोला है उनके साथ तो कह दें, गाली दी है माफी मांग लें, गइबत की है माफी मांग लें, तो फिर अब जिंदगी साफ हो गई। अब अगली जिंदगी नए तौर से शुरू करें कि अल्लाह तौबा कर ली, अब आगे ये इन कमियों में मुब्तला नहीं होंगे, इसलिए अच्छे माहौल में फिर रहेंगे, मस्जिद के माहौल में, दीनी माहौल में, दीनी हलकों में, तालीम के हलकों में अच्छे माहौल में रहेंगे, और अपने कामों को अच्छे उलमा से पूछ कर करेंगे। जो कुछ हम काम करते हैं, तिजारत करें, कारोबार करें, घर बार चला रहे हैं, बच्चे बच्चों की शादियां कर रहे हैं, माशरत उमूर देख रहे हैं, सामाजिक काम करते हैं, मस्जिद मदरसे के ट्रस्टी मुतवल्ली हैं, वो काम है, जो जिस शोबे में जो भी काम करे उलमा से पूछे, अच्छे उलमा से, ऐसे उलमा से जो हमारे रियायत किए बगैर सही सही चीज हमको बतावे, उनसे जाकर मालूम करें, और फिर जो दीन में है उस हिसाब से जो भी काम कर, वो दीन बनेगा, वरना हमारा वो काम सही तरीके पर नहीं तो बेदीनी होगा और बजाय अजर के उस पर बवाल होगा। इसलिए सब तय करो इंशाल्लाह कि बकिया से जो बच्चे जिंदगी गुजर गई उस पर तौबा करेंगे और आइंदा अपनी जिंदगी सही गुजारने की कोशिश करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह, और जल्दी से जल्दी अपनी निकलने की तरतीब बना लेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता।
भाई, जो गुजरात के मशवरे के लिए जो